أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالك؟ الحمد لله كيس بات پہ الحمد لله بنعمتہ تتم الصالحات اس بات پہ الحمد لله کہ ساری نعمتیں اپنی تکمیل کو پہنچتی ہیں اللہ کے حکم سے ٹھیک ہے تو نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان کے بعد اللہ کا کلام اس کو سننا اس کو سمجھنا تو آئیے تلاوت سنتے ہیں پارے کے شروع سے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون
الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم آٹھویں پارے کا آغاز کریں گے اگلا پارہ شروع کرنے سے پہلے ساتویں پارے کے بارے میں چند باتیں جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کیونکہ ابھی کل ہی کی بات ہے ہم نے پچھلے پارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہت سارے احکامات دیکھے اور اللہ تعالیٰ ایک مسلم معاشرے کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں اس کی جھلکیاں اور اس کے بعد سورۃ الانعام میں توحید اور توحید کی مختلف قسموں کا تذکرہ میں نے جب بہت سوچا بعد میں یقین کریں یہ جو میں آپ کو شروع میں خلاصہ دیتی ہوں نا یہ صرف میرے دل کی پکار ہوتا ہے پڑھانے کے بعد جو محسوس کرتی ہوں نا وہی شیئر کرتی ہوں مجھے ایسے لگا کہ چھٹے پارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت منہج دیا تھا اگر مسلمان اس پہ عمل کر لیتے تو وہی بات جو کل کے خلاصے میں ہم نے دیکھی تھی کہ سبق پڑھ پھر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا لیکن ساتویں پارے کو پڑھا کر جب میں گھر گئی اور میں نے اس کو بار بار دیکھا پلٹا تو اس کے بعد جو سوچ سمجھ میں آئی وہ تھوڑی سی آپ کے سامنے رکھتی ہوں کسی نے خوب کہا آپ نے ایک ایک چیز کو اپنے دل پہ لینا ہے اگر کوئی بات غلط لگے تو آپ کہہ دیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے لیکن اگر کوئی بات سچ لگے تو پھر اللہ سے دعا کریں گے اے اللہ ہمیں مسلمان بنا کر تو نے جو خوبصورت طرز زندگی اور نظام حیات دیا تھا ہمیں دوبارہ اسی کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. کہنے والے نے کہا کہ اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا. اقبال کس کو کہتے ہیں؟ عزت، بلندی. ماضی تو سنہرا ہے مگر حال کھو گیا. سچ ہے، ہماری ہسٹری بڑی خوبصورت ہے، گولڈن ایرا آف اسلام. کہیں نہ کہیں انشاءاللہ ہم اس میں سے مزید پڑھیں گے. وہ روب و دبدبا وہ جلال کھو گیا. کس کا روب تھا؟ اللہ کے نبی کا تو تھا ہی، عمر فاروق کا بھی بڑا روب تھا، اور جلال اتنا تھا کہ دشمن یہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں سے سامنا ہو اور ہم جیتیں. کب کلاف نام کا ایک شخص جو مسلمانوں کے لشکر کا رات کو اس سوچ کے ساتھ جائزہ لینے آیا کہ دیکھو تو صحیح کہ رات کو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، دن کو تو ہمارے سامنے ایسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہوتے ہیں، تو ان کی راتیں بھی دیکھوں. اور میدان جنگ میں اس طرح کی مخبریاں لینی تو عام تھی. چھپتا چھپاتا رات کو لشکر اسلام کا ایک چکر لگاتا ہے. ذرا سا قریب ہوا تو اس کو آوازیں آتی ہیں کہ لشکر اسلام کے پاس سے شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ کی آواز آتی ہے. ذرا اور کان لگائے تو جو حقیقت کھلی وہ کیا تھی؟ کہ لشکر اسلام کا ہر سپاہی تہجد میں رب کو اللہ کا قرآن سنا رہا تھا. اتنا روب اس پہ تولی ہوا، واپس کیا، اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کیا، کہنے لگا ہم فرسانم بن نہار و رحبانم فی اللیل. دن کو یہ شخص سوار گھڑ سوار ہے، گھوڑوں کی پیٹھوں پہ بیٹھ کر مقابلہ کرنے والے، اور شام کو رات کو اللہ کے ڈر سے رونے والے بنتے ہیں. پھر کہنے لگا کہ میری یہ دعا نہیں ہے کہ میرا اس لشکر سے سامنا ہو اور میں جیتوں، میری یہ خواہش ہے کہ میرا کبھی زندگی میں ان سے واسطہ ہی نہ پڑے، اور اگر تم میری بات مانو تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو اور چلے جاؤ. اب اس شعر کو سنیے. وہ روب و دبدبا وہ جلال کھو گیا. آج تو جس کو کوئی نہ ملے نام مسلمان کا ہی آئے گا. کوئی عمارت گرے، ابھی نہیں پتا کیسے گری، دلوں میں دھڑکے لگ جاتے، کان سننے کو بے چین، کوئی مسلمان ہی ہوگا. آج ہمارا روب اور دبدبا کھو گیا. پھر وہ حسن بے مثال وہ جمال کھو گیا. یقین کریں ایک وقت تھا ہم بہت خوبصورت تھے، ہمارے اندر جمال بھی تھا. آج جمال الگ ہو گیا، کمال الگ ہو گیا. دین کے نام پہ ہم اتنے بے ہنگم ہو گئے کہ حسن اور جمال کا تو تصور بھی نہ کوئی کرے. جو کام کریں گے جان چھڑانے والا. آدھے دل سے کی ہوئی نیکیاں کبھی بھی خوبصورت نہیں ہوتی. ہمارے اسلاف جب دین کا بھی کوئی کام کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، تو حسن والی پڑھتے تھے. پھر ڈوبے ہیں جوابوں میں مگر سوال کھو گیا. پتہ ہی نہیں ہے سوال کرنا کیا ہے. یاد رکھیے کہ اچھا سوال نصف علم ہے. بعض اسٹوڈینٹس اتنا اچھا سوال کرتے ہیں کہ شاگرد اس کے ساتھ سے استاد کو بھی فائدہ ہوتا ہے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہر ایک جواب دینے کو تیار ہے. پتہ ہے کہ نہیں، آتا ہے کہ نہیں، نہ صحیح، بس سوال نہیں پتا، دماغ نہیں استعمال کرتے، سوچ کو بند کر کے جیتے ہیں. اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا، اڑتے جو فضاؤں میں تھے شاہین نہ رہے. یہ شاہین کیا ہے؟ کسی ایک دن آپ کی ملاقات ہوگی اس سے انشاءاللہ. باذوق نہ رہے، ذہین نہ رہے، پاکیزہ اگر نہ رہے، بادین نہ رہے، وہ لالا و گلزار و وہ مہجبی نہ رہے. مومن کا وہ اندازے با کمال کھو گیا، اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا. لیکن کوئی بات نہیں، کھو گیا واپس بھی آ رہا ہے، یہ بھی بتا دوں. سونے کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. جیسے آنکھیں ملتا ہے نا بہت سو کر انسان اٹھتا ہے تو پھر اس کا دل کرتا ہے اٹھو. الحمدللہ اس وقت یہ قوم ہاشمی جو بڑی ہی منفرد تھی، کہ خاص ہے ترکیب میں قوم ہاشمی، اب اٹھ رہی ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ ہم بھی اٹھ جائیں. اصل میں ویک اپ مسلم یہ کال ہے. قرآن آپ کو مجھے اسی کی دعوت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آج کے پارے سے بھی ہم بہترین چیزیں لیں. پارے کا آغاز ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّهُمُ الْمَوْتَى وَخَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت ہی پیاری بات سے پارے کا آغاز کرتے ہیں. اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے، الا یہ کہ مشیت الہی یہی ہو کہ وہ ایمان لائیں، مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں. اگر آپ پچھلے پارے کی آخری آیت دیکھیں تو آپ کو یہ آیت بہت اچھی طرح سمجھ آئے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس کتاب پر ایمان نہیں لائے تھے، ہم انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. جب ایک دفعہ آپ نیکی کے کسی راستے سے آنکھیں موڑتے ہیں، بار بار اللہ کے پکارنے پر بھی آپ نہیں آتے، تو پھر اللہ توفیق چھین لیتا ہے. یہاں اگلے پارے میں اسی توفیق کے چھیننے کی بات ہے. اگر پورے پارے کو ایک سٹریچ میں دیکھیں تو سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے فیصلے اٹل ہے، کوئی اس کے فیصلوں کو بدل نہیں سکتا. پھر اس میں صرف اللہ تعالیٰ کے نام کے ذبیحے کے حلال ہونے اور باقی سب چیزوں کے حرام ہونے کا تذکرہ ہے. اور پھر بہت ہی خوبصورت آیت ہم پڑھیں گے افمن شرح اللہ یشرح صدرہ للاسلام، کہ جس پر اللہ یہ کرم کر دے کہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دے، اس کے لیے راہ ہدایت آسان ہو جاتی ہے. پھر صراط مستقیم کیا ہے، اس کی بہت خوبصورت تصویر کشی اس بارے میں ہے. بدعت کیا ہوتی ہے، بہت طویل تذکرہ ہے کفار مکہ کے کچھ رسم و رواج کی روشنی میں. اور پھر اس کے بعد شیطانی راہیں، سب سے بڑی بات فرقہ سازی، کس طرح شیطان نے ڈے ون پہ ہی یہ قسمیں کھا لی تھی کہ آدم کو اور اس کی ذریت کو بہکائے گا. پھر اسی طرح میزان اور اعمال کا وزن، اور اسی طرح سے ابلیس کا طریقہ واردات، اس کی اپنی زبانی. آج آپ کو اپنے دشمن سے ملنے کا موقع ملے گا، پھر بھی اگر کوئی اپنے بچے کو کہ بڑا شیطان ہے تو پھر یہ افسوس کی بات ہے. پھر اس سے بچنے کے طریقے، تاکید، جیسی کر دی ویسی بھرنی، لکل درجات مما عملو، جو عمل کریں گے وہی بھگتیں گے. پھر اسی طرح انسان دعا مانگے تو قبول ہوتی ہے. اور آخر میں پھر کچھ قوموں کے تباہ و برباد ہونے کا ذکر ہے. بیچ میں صاحب آراف کا بھی کچھ تذکرہ آئے گا. آئیے پڑھتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ، جس طرح تو لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، ہمارے دلوں پہ مہر نہ لگانا. دوبارہ 1:11 کا ترجمہ سنیے اور ساتھ ساتھ دعا کیجئے کہ اللہ ہدایت کی توفیق ہم سے نہ چھیننا. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اگر ہم فرشتے بھی نازل کرتے ان پر اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے، الا یہ کہ مشیت الہی یہی ہو کہ وہ ایمان لائیں، مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں. ایک جملہ لکھ لیں، یہ آیت سمجھ آ جائے گی. ہدایت کا دروازہ باہر سے نہیں، اندر سے کھلتا ہے. آپ کسی کی ہدایت کے لیے کتنا تڑپیں، کتنی دعائیں مانگیں، جب تک وہ خود اندر سے دروازہ نہیں کھولے گا، آپ کی دعائیں بھی اس کو فائدہ نہیں دیں گی. تو اپنے بچوں کی ہدایت کی دعائیں بھی کریں، لیکن ان کے اندر کے دروازے کھولنے کے لیے ان کے شعور کو بھی بیدار کریں. ورنہ یاد رکھیے، یہ تو بس ایک دستک ہے اور آپ دیتے رہیں، فائدہ نہیں ہوگا. اور ہم نے تو اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القاء کرتے ہیں، دھوکے اور فریب کے طور پر القاء کرتے رہے ہیں. اگر تمہارے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کریں تو وہ کبھی ایسا نہ کرتے، بس تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کہ اپنے جھوٹ باندھتے رہیں. یہ سب کچھ ہم انہیں اسی لیے کرنے دے رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے دل اس خوش نما دھوکے کی طرف مائل ہوں اور وہ اس سے راضی ہو جائیں اور ان برائیوں کا اکتساب کریں جن کا اکتساب وہ کرنا چاہتے ہیں. پھر جب حال یہ ہے تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں؟ حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے رب کی ہی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، بس تم شک کرنے والوں میں نہ شامل ہو جاؤ. ان آیات میں ایک لفظ ہائی لائٹ کیجئے، زخرف القول غرورا. یہ کون سی باتیں؟ جب گھٹیا چیز پہ کوئی وینیر چڑھا کر کور لگا کر اس کو اچھا ثابت کرنا چاہیے کوئی تو اس کو زخرف کہتے ہیں، یعنی آپ کہہ لیں کہ نقلی زیور پہ سونے کا پانی چڑھانا یہ سوچ کے کہ کوئی دھوکہ کھا جائے۔ آج دنیا میں باتوں کا زور ہے، ہر بندہ اپنے بولنے کو خوب خوب آزماتا ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو اللہ اور اس کے رسول کی دی ہوئی تعلیمات سے ٹکراتی ہیں چند خوبصورت ناموں پر اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں، اور لوگوں کو اصل پر نقل اور نقل پر اصل کا دھوکہ ہونے لگتا ہے۔ آج جب وہ اسلام کا طرز زندگی جو کئی سال سے کامیاب تھا اس کو متعارف کروایا جائے تو کہتے ہیں یہ تو بہت ٹو مچ ہے، یہ تو ایسی نہیں ویسے نہیں۔ اس کے برعکس بیکار چیزوں پہ خوبصورت لیبل لگا لگا کر لوگوں کو خوبصورت سلوگنز دکھا دکھا کر دھوکوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ آپ اور میں اپنی زندگی کا زخرف القولی غرور کو اگر تلاش کریں گے بہت سارے ملیں گے۔ اگر آج ایک چھوٹی سی چیز جو ہماری یوتھ کے ناطے سے اس کو اگر سامنے رکھ لیں، مجھے پتہ کہ یہ بات آپ کو بڑی ناگوار گزرے گی خاص طور پہ جو باہر سے سن رہے ہیں، لیکن یہ سچ ہے۔ آج کا کانسیپٹ کیا ہے؟ ایجوکیشنل سیٹ اپ، پریپ، کے جی 1 2 3 4، 11-12 سال میں جا کے میٹرک، پھر 2 سال اور ایف اے، پھر بی اے، پھر ماسٹرز، اور کہیں اس کو اے لیول او لیول میں بدل دیجئے یا کچھ بھی نام رکھیے۔ 18 سے 20 سال تک ہم اپنے بچے کو ایک ہی چیز پڑھاتے رہتے ہیں، آج کی سائنس، اگلے سال کی سائنس، اس کے اگلے، اس کو کرتے کراتے ہم سوچتے ہیں کہ یہ بہت ہی پیارا طریقہ ہے۔ لوگوں کا ذہن اس زخرف پہ ڈال دیا، اگر اس سیٹ اپ سے آپ کا بچہ نہیں گزرے گا تو وہ کامیاب ہی نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے برعکس کسی نے کہا کہ میں اتنے سال اپنے بچے کے 18 سال ضائع کروں، ضائع سے مراد ایک استعمال کروں، میں یہ سارا کچھ اس کو 2-4 سال میں بھی پڑھوا سکتا ہوں، تو کیوں نہ ساتھ اس کو دین کی تعلیم بھی دوں، ساتھ قرآن بھی حفظ کر لے، ساتھ دوسرے سبجیکٹس بھی پڑھتا رہے، تو لوگ کہیں گے یہ بچہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ یعنی آج ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے، حالانکہ یہ انتہائی غیر فطری طریقہ ہے۔ 18 سال تک آپ ایک ہی چیز پڑھ رہے ہیں، طریقہ کر کے ایک چیز پڑھ کے پوری ہو گئی، دوسری پہ، تیسری پہ، اسی طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ عورتیں کام نہ کریں تو گزارا نہیں ہوتا، عورت اور مرد گاڑی کے دو پہیے، گھر کے ہر فرد کو کمانا چاہیے، اور کچھ بھی نہ کریں آج تو کھانے میں بھی ہمیں بیکار چیزوں کو خوبصورت لیبلز کے ساتھ پیش کر کے کھلایا جا رہا ہے۔ وہ فریش تازہ چیزیں جس کو کھا کر انسان کو مزہ بھی آتا تھا اور اس کے ساتھ طاقت بھی ملتی تھی، آج کئی کئی مہینے پرانی چیزیں کھلائی جا رہی ہیں۔ تو ساری بات کو جمع کر لیجئے، آج ایسی تمام چیزوں کو پہچاننے کا ایک ہی کرائیٹیرین ہے کہ انسان کے اندر کی آنکھ کھل جائے۔ اس لیے اب اسلام کا جو مزاج ہے اس کی بات کی جا رہی ہے، فرمایا تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، کوئی اس کے فرامین کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہاں ذرا 2 لفظ نوٹ کر لیجئے، صدقن و عدلا۔ اسلام برابری کی بات نہیں کرتا کہ عورت مرد برابر ہیں، اولاد ماں باپ کے برابر ہے، نہیں، اسلام عدل کی بات کرتا ہے۔ بس آپ دیکھیے کہ 5 کلو کا ایک ڈبا باپ نے اٹھا لیا، برابری کیا ہے کہ 5 ہی کلو کا ایک ڈبا بیٹے کو بھی اٹھا دو جو 4 سال کا ہے، اسلام اس کو ظلم کہے گا۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ جو جتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے اس کو اتنے بوجھ پہ ڈال دو، عورت جتنا بوجھ اٹھا سکتی ہے اس کو اتنے پہ لگا دو، مرد جو کر سکتا ہے اس سے وہ کرا لو۔ جب عورت نے مرد کا بھی بوجھ اٹھا لیا تو مرد ڈھیلے ہو گئے اور ریلیکسڈ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو صدق اور عدل کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو گے جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، وہ تو محض گمان پر چلتے ہیں اور کیا سرائیاں کرتے ہیں۔ اس کو ہائی لائٹ کریں، اور ایک جملہ میں بولوں گی، آپ اس کی تصدیق یا تکذیب کر دیں۔ آج کے دور کا بڑا ہی مشہور جملہ ہے، اور وہ کیا؟ میجورٹی از اتھارٹی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ میجورٹی از ناٹ اتھارٹی۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے ڈر سے راستے بدل لیتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ لوگوں کی باتوں کی کتنی اہمیت ہونی چاہیے جتنے وہ آپ کے لیے اہم ہیں۔ بہت ساری بہنوں کو میں یہ مشورہ دیتی ہوں جب وہ اپنے ذاتی دکھ سکھ پیش کرتی ہیں اور ساتھ ہی کہتی ہیں ڈپریس ہو گئی، اب تو شوگر ہو گئی، اب تو بلڈ پریشر ہائی ہوا، فلاں کی بھی باتیں، گھر والے، سسرال والے، تو میں ایک جملہ بولتی ہوں جو شاید اس وقت آپ کے بھی فائدے کا ہو، ہر بندے کی بات کو اتنی اہمیت دو جتنا وہ بندہ تمہارے لیے اہم ہے۔ ایک عورت کے لیے جو مقام اپنے شوہر کی بات کا ہے وہ شوہر کی ماں کی بات کا نہیں ہے، جو مقام ماں باپ کی بات کا ہے وہ بھائی بہنوں کی بات کا نہیں ہے۔ ہم جب ہر بات دل دماغ پر لے لیتے ہیں نا تو نقصان یہی ہوتا ہے۔ تو چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی، دیکھ لیجئے یہ آیت اسے مختلف مزاج ہی رکھتی ہے۔ اکثریت پہ نہیں چلیں گے، اکثر کدھر جاتے ہیں، یاد رکھیے اس کی وجہ بھی سمجھ لیں۔ اکثریت خواہشوں کی پیروی کرتی ہے۔ ہر معاشرے میں دو دین ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، ایک خودن ہدایت گائیڈنس جو اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور دوسری ہوا۔ ہوا کہتے ہیں ڈیزائرز کو، اور ہواؤں پہ توڑنے والے پھر زمین پہ قدم نہیں رکھتے۔ تو میرے آپ کے لیے اس میں عمل کیا ہے کہ صرف گیس ورک اور ڈاؤٹس والی باتوں کو لے کر حق بات کو چھوڑ دینا یہ نہ سمجھی کی بات ہے۔ در حقیقت تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سیدھی راہ پر ہے۔ پھر اگر تم لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھاؤ۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ جن چیزوں کا استعمال حالت اضطرار کے سوا دوسری تمام حالتوں میں اللہ نے حرام کر دیا ہے، ان کی تفصیل وہ تمہیں بتا چکا ہے۔ بکثرت لوگوں کا حال یہ ہے کہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں۔ ان حد سے گزرنے والوں کو تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ ادھر بھی رکھیے ذرا، بہت بڑی بات پڑھ لی ہم نے۔ مکہ والوں کا زخرف القول کیا تھا، یعنی بات جو دیکھنے میں بہت اپیلنگ لگے لیکن کوئی سر پاؤں نہ ہو۔ سمجھیے گا، دیکھیے جانور سارے اللہ نے ہی پیدا کیے ہیں، اسی نے ہمیں ان کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی سکھا دیا۔ اسلام میں گوشت کو کھانے کا ایک خاص کرائیٹیرین کیا ہے کہ ذبح کرتے وقت دو شرائط پوری کی جائے، یعنی اسلامی ذبیحے کی دو شرائط۔ آج بھی بہت سارے ڈاؤٹ، اور حیرت یہ کہ مسلم ملکوں میں گوشت پہ ڈاؤٹ آگے، پہلے تو ویسٹ میں تھے۔ ڈاؤٹس میں ایک ڈاؤٹ کیا ہے، یعنی دو شرائط کیا ہیں ذبیحے کی؟ نمبر ایک، جب ذبح کیا جائے تو اس کی گردن پوری نہ کاٹی جائے، کیونکہ جسم میں جو خون ہوتا ہے نا یہ گندگی اور بیماریوں کا کیریئر ہوتا ہے۔ جیسے گٹر کی پائپیں ہوتی ہیں نا، اسی طرح ہمارے جسم میں خون پائپوں میں پھرتا ہے، سارے جسم میں جہاں کوئی سیل ٹوٹا اس کو لے لیا، جہاں کوئی خرابی اس کو لیا، اینڈ پہ جا کے اس کو پھر صاف کیا جاتا ہے یا جسم سے نکال دیا جاتا ہے۔ جب جانور کا پورے کا پورا دھڑ الگ کر دیا جاتا ہے اس کی گردن سے، تو وہ خون اپنی نالیوں میں جم جاتا ہے اور آہستہ آہستہ پھر وہ گوشت میں شامل ہوگا۔ تو پہلی شرط کیا ہے کہ نہیں، ذرا سا کٹ لگا کے چھوڑ دو۔ شروع سے آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، عید قربان کے موقع پہ دیکھیے بڑی بڑی گائے، بکرے، اونٹ تک اسی طرح ذبح ہوتے دیکھے۔ آج کچھ لوگوں کو انسانوں سے زیادہ جانوروں سے پیار محسوس ہوا۔ انسانوں کو تو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیں، سو سو بچے کو شہید کر دیں، کوئی بڑی بات نہیں، جانور پہ بڑا رہے ہیں۔ میں کہتے ہیں مرسی کلنگ، ہائے جانور کو ذبح کریں گے، پھر اس کی گردن کاٹیں گے، پھر وہ تڑپے گا، بڑا دکھ ہوگا، یہ تو ٹارچر ہے۔ اب کہتے ہیں اسلام کے اوپر یہ ایک بہت بڑا الزام ہے، بس میں بربرک، بہت ہی یہ ظالم ہے، جانور کو اذیت دیتے ہیں۔ کیا کرو؟ سٹننگ اور بولٹ میسج، گولی لگا دو۔ اب کیا ہوا؟ جانور ایک دم بے ہوش ہوا، خون سارا اس کا جم گیا۔ دوسری شرط کیا ہے کہ جب جانور کی گردن پہ چھری رکھی جائے تو بسم اللہ ہی اللہ اکبر۔ کیوں؟ میں آپ کو مثال دیتی ہوں، کہ آپ میں سے کوئی یہ سوچ بھی سکتا ہے کہ ابھی آئے اور میرا پرس کھولے اور اس میں سے کچھ نکال لے؟ ہم سوچ بھی سکتے ہیں کسی کے کمرے، کسی کی الماری، کسی کے پرس سے کوئی چیز لے سکتے ہیں؟ لینی پڑے تو کیا کہیں گے؟ ایکسکیوز می، کین آئی ٹیک دس؟ ایسی ہے نا، سمپل سی مثال ہے، کیونکہ چیز میری ہے، آپ میرے سے اجازت لیں گے، ایسے ہے نا۔ اب سوچئے یہ سارے جانور کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہنا اللہ سے اجازت لینا، کین آئی ٹیک اٹ پلیز، سیدھی سی بات ہے۔ عقل مند لوگ کہتے ہیں لو جی اس سے فرق کیا پڑتا ہے، اللہ کا نام ہے، ہم ٹیپ چلا دیں گے، کیسٹ لگا دیں گے۔ اب مکہ والے کیا کرتے تھے، غور سے سنیے۔ اس طرح کے ذبح کے برعکس ایک جانور بیچارہ بیمار ہوا تو مر گیا، بلندی سے گرا، چوٹ لگی مر گیا، سٹک لگی مر گیا۔ اب وہ خود مر گیا نا، تو کہتے کیا تھے؟ مسلمان کتنے نا سمجھ ہیں، جس کو خود کاٹ لیتے ہیں اس کو تو کھا لیتے ہیں، اور جو اللہ کے حکم سے مر جاتا ہے اس کو نہیں کھاتے۔ اب یہ ہے کہ وی آر مسلم اینڈ وی آر آنریبل۔ اگر آپ کے میرے ذہن میں یہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے نا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم باعزت قوم ہیں, تو ہم ایسی باتیں سن کے ایک دم چکرا ضرور جاتے ہیں کہ بات تو سچ ہے, حالانکہ بات یہ کہ جس نے پیدا کیا, جس نے اس کو مارا, وہی کہہ رہا ہے کیسے نہ کھاؤ. تو لہٰذا ادھر اسی پہ حیرت کی جا رہی ہے کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو اللہ کے بارے میں. اور اصل بات یاد رکھیے, خواہش ہے, یہاں تو یہ کوئی ایشو بھی نہیں ہے, نان ایشو ہے صرف. لیکن باہر کے ملکوں میں کئی ایسی چینز جس کا فوڈ مسلمز کو بھی بہت پسند ہے, لیکن کریں کیا, وہ تو جھٹکے کے ساتھ ذبح کرتے ہیں. اب اس کو جائز قرار دینے کے لیے فتوے, ہر نیا سپیکر جو کسی ویسٹرن کنٹری میں آتا ہے اس سے یہ سوال ضرور لوگ پوچھتے ہیں کہ ریگولر سٹورز کا میٹ کھا لیتے ہیں. اچھا جی, ہم کینٹکی چکن کھا سکتے ہیں, ہم میک ڈونلڈ کا فش برگر تو کھاتے ہیں, چلے ہم چکن برگر کھا سکتے ہیں, تو پیچھے خواہشیں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, تم کچھ بھی کہو, اللہ کو تمہارا پتہ ہے, کرو کیا, تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی. جو لوگ گناہوں کا اکتساب کرتے ہیں وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے. کیا پتہ چلا, بہانوں کے ساتھ یا کلیئر کٹ, کسی بھی طرح سے گناہ کرو گے وہ گناہ ہی ہے. بعض لوگ اتنا خوبصورت انداز اختیار کرتے ہیں گناہ کرتے وقت کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا, اور وہ اپنی عزت بھی بچا لیتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر وہ گناہ جو کسی دوسرے کی نظر میں آئے, یا وہ گناہ جو دوسروں کی نظروں میں نہ آئے, اس کو چھوڑ دو. آپ دیکھیں بہت سارے گناہ ہیں ہمارے پبلکلی سامنے آ سکتے ہیں, آج تو اس کی بھی شرم کم رہ گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گناہ اگر ہو جائے تو اس کو چھپاؤ. ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ بندہ رات کو گناہ کرے گا اور اللہ اس کے اوپر پردہ ڈال دے گا. رات کا تو مطلب ہی ہے غاسق, پردے ڈالنے والی, چھپانے والی. لیکن انسان صبح اٹھ کر اس گناہ کو نشر کر دے گا. آپ خود سوچئے گا بعد میں کہ آج اس کی کیا صورتحال ہے. آج تو ہم کسی جگہ موجود بھی ہوں, ادھر سے زیادہ ہمیں باہر والوں کی فکر لگی ہوتی ہے. کھینچ کھینچ کے سنیپ شاٹ اور سنیپ چیٹ بھیجیں گے, اور یہ دیکھو ہم کر کیا رہے ہیں اور کدھر کر رہے ہیں, اور پھر مجبور بھی کریں گے کہ ہمیں لائک بھی کرو. جب گناہ کی حیا ختم ہو جائے نا, تو یاد رکھیے پھر گناہ گناہ نہیں لگتا. بہت بڑی بات ہے. پہلے لوگ گناہ کو گناہ سمجھتے تھے اور ڈرتے تھے, آج عموماً لوگ گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے. ڈرنا کس نے ہے, سیدھی سی بات ہے. تو اس لیے ایک جملہ نوٹ کر لیں کہ گناہ کی بو کبھی ختم نہ ہونے دیں. آپ کسی جگہ جائیں وہاں سمیل ہو, جب تک آپ فیل کرتے رہیں گے نا آپ کو آئے گی, اور آپ ڈھونڈ ہی لیں گے آخر کہ کدھر گندگی رکھی ہوئی ہے. اگر تھوڑی دیر بعد آپ فیل کرنا چھوڑ دیں, آپ کہیں گے آئی کوئی نہیں سمیل, ہے ہی کوئی نہیں سمیل. آج بہت بڑا ایشو, آج مسلم باپ اور مسلم بیٹی کے تعلق کو دیکھ لیجئے, یا بھائی اور بہن کے رشتے کو دیکھ لیجئے, یا بزرگوں اور جوان بچے بچیوں کو دیکھ لیجئے, آپ کو اس کی بیسیوں مثالیں مل جائیں گی. جھجھک ختم ہو رہی ہے, حیا ختم ہو رہی ہے, رشتوں کا تقدس ختم ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا, گناہ کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا, جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو نہ چاہے کہ کسی کو اس کی اطلاع ہو. صحیح مسلم کی روایت ہے 2553 نمبر کی. تو گناہ کیا ہے؟ جو دل میں کھٹکے. لوگ کہتے ہیں ہمارے کوئی نہیں کھٹکتا, تو پھر جب بندہ بے حس ہو جاتا ہے تو ایسے ہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انجیکشن لگایا جاتا ہے نا عموماً, یا کوئی آپریٹ کرنا ہو, تو اس حصے کو سن کر لیتے ہیں. سن کیا ہو نا تو بڑے سے بڑی سوئی بھی چپ جائے, ایون نشتر لگ جائیں, بلیڈز لگ جائیں, کوئی کچھ نہیں ہوتا. اس کے برعکس اگر آپ کسی کے نارمل ریگولر گرم جسم کے اوپر ذرا سا بھی کٹ لگائیں گے نا تو درد ہوگی. بس اس مثال کو لکھ لیں. سن جب ہو جاتا ہے نا بندہ, سن سن کے سن ہو گئے, بے حس ہوتے ہیں نا تو گناہوں کی تکلیف ہی نہیں ہوتی. اور جب وہ کہتے ہیں نا دل مردہ دل نہیں اسے زندہ کر دوبارہ, کہ یہی ہے امتوں کے مرد کوہن کا چارہ, تو یاد رکھیے آپ کو اپنے گناہوں کی اگر چبھن نہیں محسوس ہو رہی نا, تو پھر آپ کا دل مردہ ہو چکا ہے, بالکل پیرالائز ہو چکا ہے. اور میں نے ایک چیز اور بھی محسوس کی ہے لوگوں کے رویوں سے. کوئی تکلیف آئے, آتی ہے, بہت ساروں پہ آتی ہے. قرآن نے دو مثالیں دی ہیں, یعنی دو مختلف چیزوں میں سے ایک کیا, کہ وما اصابکم من مصیبت الا بما کسبت ایدیکم, تم پہ جو بھی مشکل آتی ہے نا یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی دھری ہوتی ہے. ایسی ہی مشکل کسی پہ آئی, کسی صاحب درد نے ان کو تسلی بھی دی اور ڈھکے چھپے میں کہا کہ دعا کرے اللہ معاف کر دے, اچھا آئندہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی. تو سننے والے نے کیا کہا, نہیں نہیں یہ بہت صدقہ دیتا ہے, یہ بہت غریبوں کا خیال رکھتا ہے. یعنی نیکیوں کو ایڈمائر کرواتے ہیں ہم, ہمیں گناہ کی پہچان نہیں رہی. 100 نیکیاں کرنی آسان ہے ایک گناہ چھوڑنے کے مقابلے میں. آج امت ہاشمی اور امت محمدی اور مسلمہ امت کا بہت بڑا پرابلم, سب سے بڑا ایشو کیا ہے؟ میں آپ سے ہی پوچھ لوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے بجلی بڑھی جاتی ہے, کوئی کہے گا مہنگائی ہے, کوئی کہے گا گٹروں کے ڈھکن کھلے ہوئے ہیں, کوئی کہے گا لٹریسی ریٹ بڑا لو ہے. 10 ذہن 10 باتیں کریں گے, سب کے اوپر کراس لگا دیجئے. سب سے بڑا آج ہمارے ارد گرد کا مسئلہ اور ایشو, گناہ اب گناہ ہی نہیں لگتا. جو نہ خوب تھا وہی خوب ہوا, کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. کل تک جو چیزیں ہمیں بہت بری لگتی تھیں, نہ خوب لگتی تھیں, وہ کپڑے جو بڑے نہ خوب تھے آج خوب لگتے. کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا بیٹیوں نے باپوں کے سامنے ایسے کپڑوں میں جائیں گی, کبھی پوتیوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ دادا کے سامنے ایسے کپڑوں میں پھریں گی, کبھی ایک عورت نے سوچا بھی نہیں تھا کہ جس حال میں گھر میں اس میں اٹھ کے باہر نکل جائے. آج نہ خوب وہ خوب ہونے لگا. تو بات تو کڑوی ہے لیکن سچ ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں گناہوں کی کھٹک باقی رہے. پھر فرمایا, اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ, ایسا کرنا فسق ہے. شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک و اعتراضات القا کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں, لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو. بار بار دیکھیے کہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ تم اللہ کے قانون میں رد و بدل نہ کرو, اپنے آپ کو ٹھیک کرو, اپنے آپ کو صحیح کرو. آپ اپنے آپ کو اگر اس ایک معیار کے اوپر جمع کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ خود محسوس کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں سے کتنی خیر کو لے کر آتے ہیں. اب آگے ایک بڑی خوبصورت مثال ہے, ذرا سا اس پہ توجہ دے کے ہم اس کے پڑھیں گے اور دعا کریں گے کہ اللہ ہمارے دل کو کھول دے. اور وہ کیا ہے, آیت 122, اب امن کا نمئی تنفاہ یہی نہ ہو وجالنا لہو نور یمشی بہ فی الناس, کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے, اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور کس طرح ان سے نہ نکلتا ہو؟ چلیں اس آیت کی تلاوت بھی سنتے ہیں, اس پہ غور کیجئے گا.
كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون.
اب امن کا نمیتن فاخ یہی نہ ہو وجالنا لہو نور یمشی بہی فی الناس, کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے, اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور کسی طرح اس سے نہ نکلتا ہو؟ کافروں کے لیے تو اسی طرح ان کے اعمال خوش نما بنا دیے گئے, اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا کہ وہاں اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں. دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آپ پھنستے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے. جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نہ مانیں گے جب تک کہ وہ چیز خود ہم کو نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی. اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی پیغمبری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے. قریب ہے وہ وقت جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہوں گے. اس پہ آپ ذرا غور کریں. بس حقیقت یہ ہے کہ جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. دعا کرے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے اور ایسا بھیجتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے کہ گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے. اس طرح اللہ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے. دو مختلف کردار تھے اس میں، لیکن میں ایک سوال سے آپ کو بات واضح کرنا چاہوں گی. دل کا مریض، آپ پھرتے رہیں گے، کھانا کھانے کے بعد نہیں چل سکتے، تیز واک نہیں کر سکتے، اوپر نہیں چڑھ سکتے، پہاڑیوں کی طرف نہیں جا سکتے، ہلکے ہلکے سیدھا سیدھا چلیں گے. بس یہی ہے یہاں بات. جس طرح ظاہری طور پہ ہمارے دل بیمار ہو جاتے ہیں نا، کبھی انجائنا اور کبھی کولیسٹرول اور کبھی کچھ بلاکیجز، اسی طرح کچھ لوگوں کے دل روحانی طور پہ بھی مردہ ہو جاتے ہیں. اور اس مردگی کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ نیکی کا کام سب سے مشکل اور گناہ کا کام سب سے آسان. نیکیوں کی طرف جاتے ہوئے سانس پھولنے لگتا ہے، ہائے بہت مشکل، بہت دور، بہت گرمی، بہت بڑا، بہت لمبا، ابھی نہیں تبھی نہیں، روزہ یہ وہ. یعنی کوئی نیکی کا حکم کیا موقع بھی مل جائے اس کو اپرچونیٹی نہیں سمجھتے، لائبلٹی سمجھتے ہیں. اس کے برعکس گناہ کے مواقع بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں، دوسرے شہر میں صرف کھانا کھانے جاتے ہیں. آج صبح میں ایک بہت ہی پیاری جگہ پہ ہو کے آئے، بہت ہی پیارا شہر، بہت کچھ. تو سسٹر سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہاں جوہر آباد تو ہم عموماً کھانا کھانے جاتے ہیں. تو کھانا کھانے میں شوق ہے نا، رغبت ہے، تو مجھے یقین ہے کہ وہ کھانے کے لیے آتے ہیں تو وہ قرآن کے لیے بھی آئیں گے. اصل بات یہ ہے کہ جب بندے کو شوق لگ جاتا ہے نا کچھ کام کرنے کا تو فاصلے مٹ جاتے ہیں. تو ہم سب اپنے دلوں کو چیک کرائیں. آج ایک بلڈ ٹیسٹ لے ہی لیں، ہارٹ ٹیسٹ لے لیجئے کہ نیکی کے موقع کو سن کر میرے دل کی دھڑکن کی کیا رفتار ہوتی ہے. قربانیوں کے موقع پہ میرا دل کتنی زور زور سے دھڑکتا ہے، ہجرتوں کے لفظ سے میرا بی بی تو نہیں لو ہو جاتا. اسلام کی جد و جہد کے لیے گھر کے نظام کو ذرا سولٹ پلٹ کرنا مجھے پریشان تو نہیں کرتا. اور کہیں ذرا سی چھٹی لینی پڑ گئی اور کہیں ذرا دین کے تقاضے کے لیے جاب چھوڑنی پڑ جائے یا مالی نقصان سہنا پڑے تو کیا اس وقت میرے دل کی کیفیت ویسی ہی ہوتی ہے جو کسی اپنے من پسند کام کے لیے ہوتی ہے؟ 3 سیکنڈ تک ہم سب اپنا جائزہ لیتے ہیں. نیکیوں کے مواقع پہ خوش ہوتی ہوں کہ پریشان؟ جو عذر اور بہانے میرے نیکی کے کسی کام سے رکنے کے لیے ہوتے ہیں، کیا وہ کسی دنیا کے کام سے رکنے کے لیے بھی ہوتے ہیں؟ ہم سب جائزہ لیتے ہیں. الحمدللہ آپ سب کے بلڈ ٹیسٹ پازیٹیو آئے ہوں گے، کسی کا بھی نیگیٹو نہیں ہوگا. ایک شعر ہے کہ اللہ کو پا مردیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. یاد رکھیں کہ ایک مومن کے جو قدم جم جاتے ہیں نا نیکی پہ، اللہ کو اس پہ بہت مان ہے. آپ نیکیوں کی طرف چل پڑے ہیں نا، اب اللہ کو بھی آپ پر اور مان آ رہا ہے، کبھی بھی اس سے پیچھے نہ ہٹیں. اس کے برعکس ابلیسی نظام مادہ پرستی، میٹیریلزم پر سپورٹ کرتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہی ہمیں کافی ہے. باقی رہ گیا یہ نور، یعنی کہہ لیجئے کہ یہ دل کا نور کیا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یہ کیا ہوتا ہے، یہ نور اور یہ اندھیروں کی کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے دل میں ایک نور ڈال دیا جاتا ہے جس سے اس کا سینہ کھل جاتا ہے. لوگوں نے اس کی نشانی دریافت کی تو فرمایا جنت کی طرف جھکنا اور اس کی جانب رغبت کرنا اور دنیا کے فریب سے بھاگنا اور الگ ہونا اور موت کے آنے سے پہلے تیاریاں کرنا. یہ تفسیر طبری کی روایت ہے 13857. 3 چیزیں میں دہراتی ہوں، آپ اپنا جائزہ لیں، میں بھی اپنا لیتی ہوں. نمبر 1، جنت کی طرف جھکنا، انکلائنیشن ٹوورڈز جنت. دوسری بات، جنت کی طرف جانے والے کام رغبت سے کرنا. تیسری بات، دنیا کے فریب سے بھاگنا، یعنی اور بیوقوف نہیں بننا اس دنیا کے ہاتھوں. جس نے ہماری زندگی کے اتنے سال لے لیے، دیا کیا ہے آج تک؟ وقت کے ساتھ کمزوریاں ہی دی، دولت تو بڑھ گئی لیکن انجوائمنٹ ختم ہو گئی، تو دنیا سے پھر بندہ بھاگتا ہے. اور چوتھی چیز موت کے آنے سے پہلے تیاریاں. یہ چار چیزیں اگر آپ کے ٹیسٹ میں کلیئر ہو گئیں الحمدللہ آپ کا شرح صدر ہے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے سینوں کو کھول دیں. فرمایا حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے اور اس کے نشانات ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے گئے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں, ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے اور وہ ان کا سرپرست ہے اس طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا. ذرا سے اس پہ چند سیکنڈ رکھیے. دنیا آج پیس کے لیے اور امن کے لیے تڑپ رہی ہے. پیس کانفرنس, پیس پیس پیس. یاد رکھیے اصل پیس کی جگہ لہم دار السلام عند ربہم. اصل سلامتی اور سکون آخرت میں ملے گا. یہ وہ چیز ہے جو دنیا میں ہے ہی نہیں. سمجھ لیجئے گا, طبعی طور پہ ہر بندہ پیس چاہتا ہے, سکون, لیکن افسوس یہ یہاں سے ملتا ہی نہیں ہے. جیسے کئی چیزوں کے بارے میں آپ کہیں گے یہ جوہر آباد سے نہیں ملتی, کہیں باہر سے لانی پڑے گی. مثال ہے, ہوگی اگر کوئی بھی تو. اس دنیا میں پیس نہیں ہے, لیکن اللہ نے اس کا ایک چھوٹا سا سیمپل اور اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ رکھا ہے دنیا میں. اور وہ کہاں ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کی یاد میں سکون ہے. آگے ہم پڑھیں گے سورہ یونس میں. آج سچی خوشی, پیس, جس کو آپ کہتے ہیں کہ پیس ود ان, یہ صرف اور صرف اللہ کی بات ماننے, اس کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلنے اور اس کی اس کتاب کی خدمت میں ہے. آپ دنیا کو دیکھیے, مال کمایا, بہت مل گیا ہے. چلے ایک تقابل کرتے ہیں, شاید آپ کو بھی خوشی ہو اس سے. عموماً ہمارے ذہنوں میں کیا ہوتا ہے کہ ویسٹرن کنٹریز, وہاں کا لائف سٹائل بہت اعلیٰ اور وہاں بہت خوشی ہے. اور جب میں فرسٹ ٹائم امریکہ گئی تھی تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ جنت کی حوریں آئیں گی ایئرپورٹ پہ مجھے ریسیو کرنے, اور وہاں کی مٹی سونے کی ہوگی, اور وہاں کے آسمان کے اوپر پتہ نہیں ستارے کیا لگے ہوں گے, ڈائمنڈز لگے ہوں گے. تصور ہی ایسا آتا ہے. الحمدللہ ساری زمین اللہ کی ہے, لیکن جو چیز میں نے قریب سے دیکھی اس سے پہلے بہتر تھا. یہ سب پڑھیں اعوذ باللہ. آج شیطان کی آیتیں پڑھنی ہے آگے, اس لیے یہ ہو رہا ہے. میں آپ کو بھی سے بتاؤں, ہمیشہ ہوتا ہے. پڑھیے ذرا اعوذ باللہ. آپ نے تو اتنے پیار سے پڑھا کہ وہ سننے آ جائے گا. ذرا غصے سے پڑھیں. چلے اچھی آواز میں یہ آیتیں پڑھتے ہیں.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يسعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو سلامتی والے گھر میں داخل کریں. اصل سکون ملے گا اللہ کی یاد میں. جو بات کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ وہ دنیا کے ممالک جو دنیاوی عروج پہ ہیں, اللہ نے ان کو سب کچھ دیا, لیکن وہاں سب سے زیادہ ڈپریشن, خودکشی ریٹ اور سٹریس کا مرض ہے. اس کے برعکس دنیا کے غریب ملک, جو ہمارے ارد گرد کے بھی علاقوں میں ہوں گے. وہاں دنیاوی آسائشیں اتنی نہ بھی ہونا لیکن وہاں کے لوگ بہت خوش ہیں. تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے میرے لیے قرآن کی صورت میں اور اپنے احکامات کی صورت میں لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون یہ نسخہ رکھا ہے. ٹینشن فری زندگی گزارنی ہے, اپنے آپ کو دنیا کے غموں سے اوپر اٹھائیں. یہ تو بہت چھوٹے چھوٹے غم ہیں, آخرت کا غم لگائیں. چھوٹی سی مثال لیجئے, ایک بچہ اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر جنگل میں جاتا ہے. باپ دیکھتا ہے کہ وہاں چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے ہیں, چھیونٹی ہیں, مکڑے ہیں. بچے کو بچانے کی ہر ممکن کوشش باپ کرے گا. اس کو لگے گا ہر چھیونٹی میرے بچے کے پاؤں پہ چڑھنے والی ہے. اتنے میں اگر وہاں سے دور شیر کے چنگھاڑنے کی آواز آئے تو باپ کو کیا لگے گا کہ شیر آئے گا اور میرے بچے کو کھا جائے گا. ایسے وقت میں جب شیر کی آواز پہ باپ پریشان ہے اور بچے کو بچا رہا ہے, اس کو چیونٹیاں یاد رہیں گی, مکڑے یاد رہیں گے؟ بس یہ آخرت کا شیر, اس کا چنگھاڑنا اپنا اور اپنے بچوں کو کے لیے پرائیورٹی بنا لیں. جب ہم اپنے اور اپنے بچوں کی آخرت کی فکر کریں گے نا, تو یہ دنیا کے کوئی یہ مسئلے, میتھ کا پیپر ہے, 2+2, اتنا سا بچہ ہے, ماں اس کے پیپروں میں دکھی ہو پڑی ہے, نہیں بھی اگر صحیح جواب دے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن ہم دنیا کے چھوٹے چھوٹے غموں میں جیتے ہیں اور ہم آخرت کے غم کو بلا دیتے ہیں, اسی لیے ہم پریشان ہیں. اسی لیے باغِ آخرت کا ایک منظر, جس روز اللہ ان سب کو گھیر کر جمع کرے گا, اس روز وہ جنوں سے خطاب کر کے فرمائے گا, اے گروہ جن, تم نے نو انسانی پر خوب ہاتھ صاف کیا. انسانوں میں جو ان کے رفیق تھے وہ عرض کریں گے, پروردگار ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا. اب ہم اس وقت پر آ پہنچے ہیں جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا, اچھا اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے, تم اس میں ہمیشہ رہو گے, اس سے بچیں گے صرف وہی جنہیں اللہ بچانا چاہے. دعا کریں اللہ ہمیں ان میں شامل کر لے جن کو اللہ بچانا چاہے گا. بے شک تمہارا رب دانا و علیم ہے. دیکھو اس طرح ہم آخرت میں ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے. اس کمائی کی وجہ سے وہ جو دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرتے تھے. اس موقع پر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا, اے گروہ جنو انس, دیکھیے یہ آیتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ انسانوں کی طرح جنوں کا بھی حساب ہوگا. کیا پوچھے گا؟ کیا تمہارے پاس خود تم ہی میں سے وہ پیغمبر نہ آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے, ہاں ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں, آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے. مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے. یہ شہادت ان سے اس لیے لی جائے گی, یہ شہادت ان سے اس لیے لی جائے گی کہ یہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے نا واقف ہوں. اس کو نوٹ کر لیں, اللہ کبھی بھول پنے میں کسی کو نہیں پکڑتا. بہت سارے لوگ دنیا میں گناہ کرتے ہیں لیکن فرق ہے, ایک ہے لاشعوری پن, پتہ ہی نہیں تھا, علم پہنچا ہی نہیں. اور آج بھی ایسے کئی مسلم بھی ہوں گے بالکل بے عمل, ماں باپ نے عمل نہیں کیا, بڑوں نے نہیں کیا. اب ایسے لوگ گناہ کرتے ہیں تو غصہ تو اللہ کو تب بھی آتا ہے لیکن اللہ پکڑتا نہیں ہے. اس کے برعکس جب علم آ جائے, جب بات پہنچ جائے پھر بندہ گناہ کرے, یہ بہت بڑی پکڑ کی بات ہے. یہ ایسی ہے جیسے راہ چلتے ہوئے چھلکے پہ پاؤں آ سکتا ہے لیکن پتہ ہو چھلکا ہے پھر اس پہ کوئی پاؤں رکھ کے چلے تو پھر تو اس کے بچنے کے چانسز نہیں ہیں. تو اب میرے آپ کے اوپر کیا حجت تمام ہو رہی ہے؟ 7 بارے پڑھ چکے, علم آ رہا ہے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اب اس علم کے ساتھ ساتھ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرما. ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے اور تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں. اس کو بھی ہائی لائٹ کریں, وَلِكُلِّن دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا. آپ دیکھیے کہ آپ اور میں اس دنیا میں رہ کر اپنے آخرت کے لیے محنت اور کوشش کر رہے ہیں. یاد رکھیے اور یقین رکھیے, کل آپ کا وہاں وہی مقام ہوگا جس کی یہاں آپ نے کوشش اور تیاری کی ہوگی. دنیا میں جب بھی کوئی کام کرتے ہیں, چلیے آپ سبزی خریدتے ہیں, کیا گلے سڑے آلو لے آتے ہیں؟ سلیکٹ کریں گے نا, اچھے سے اچھی سبزی لے, فریش دھنیا چاہیے، یہ تو کل کا لگ رہا ہے، یہ تو باسی ہے۔ کپڑا خریدنے جائیں، بس جاتے ہیں جو نظر آئے لے کے آ جاتے ہیں، نہیں کوالٹی اچھی، کلر اچھا، کہتے ہیں نا۔ چلیے یہاں ایک سوال کرتے ہیں، میں اپنی آخرت کی شاپنگ کس سٹینڈرڈ کی کر رہی ہوں؟ یہ تو بڑی زیادتی نہ ہوگی کہ انسان دنیا میں تو برانڈ کانشس ہو جائے، مر کے مارکس کیا ہیں، اور وہاں کے لیے گئی گزری، بچا کھچا۔ کہتے ہیں کبھی دکاندار کو، جو بچ گیا جو نہیں بک رہا وہ مجھے ہی دے دو، چلو یہ تمہاری چیز خراب ہی ہو جانی ہے، لاؤ میں لے لوں۔ ہم کہتے ہیں کیوں، ہم کیوں لیں؟ لیکن ایک سوال کریں اپنے شعور سے، کیا ہم اپنی عملی زندگی میں صرف وہی چیز نہیں لیتے آخرت کے لیے جو ہماری کسی دنیا کے رستے میں رکاوٹ نہ آئے؟ چلو یہ تھوڑا سا وقت ہے اس کو یوز کر لیتے ہیں، چلو یہ تھوڑے سے پیسے رکھیں اس کو اللہ کے لیے رستے میں، یعنی جو بچا کھچا، جو ہاتھوں کا میل، جس کو کوئی نہ قبول کرے پکڑتے ہیں اس بچے کو، جاؤ اس کو حافظ بنا دو۔ ذرا بچے میں کوئی عیب ہو جائے کہتے ہیں اس کو حافظ بنائیں گے، ٹھیک ہے اللہ کے لیے سب برابر ہے، لیکن آپ کس نیت سے دے رہے ہیں؟ کسی کو کچھ دیں کس سوچ سے دیتے ہیں؟ بیکار، نکمی، کٹیا؟ نہیں، اپنی حیثیت سے آپ اس کے لیے اچھی سے اچھی لیتے ہیں، اس کو پسند آئے، اس کے کام میں آئے نہ آئے وہ اور بات ہے، لیکن یہ نہیں کبھی کرتے کہ نکارا چیزیں اٹھا کے دے دیں۔ کیا اللہ کے لیے میری زندگی کا نکارا حصہ؟ زندگی کا بہترین وقت یوتھ ہوتا ہے، جوانی۔ چلیے جو یوتھ بیٹھی سن رہی ہے وہ تو اپنے آپ سے پوچھے، میری جوانی کہاں لگ رہی ہے؟ اور جو گزر چکے اس دور سے 40 سے اوپر، وہ سوچیں ہماری جوانیاں کہاں لگی تھیں۔ کم کیے اب زیادہ کیجیے، خرابیاں کی ہیں اب اچھے کام کیجیے، اللہ کفارے بنا دے گا۔ لیکن اگر ہماری جوانی سستی اور غفلت کا شکار ہے تو یاد رکھیے کل حسرت ہوگی۔ وہ مزدور جو ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے، اور دوسرا وہ جو سارا دن کام کرے، کیا دونوں کی پے اینڈ آف دا ڈے برابر ہوگی؟ تو کہیں کہیں ہم کل حسرت کا شکار نہ ہو جائیں۔ آج جب ہم کسی کو بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرنا کرتا دیکھتے ہیں نا، کہتے ہیں جنونی، اور کام جو کوئی نہیں ان کو، اور کیا کریں گے یہ بیچارے، اچھا ان کو تو سارے کام کیے کرائے مل جاتے، انہوں نے اور کیا کرنا ہے؟ واللہ کام کرنے والا زیادہ چست ہوتا ہے، نہ کرنے والا تو سست ہو جائے گا۔ تو لِکُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا، اور آپ کو پتہ جنت کے کتنے درجے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے جنت کے 100 درجے ہیں۔ اب آپ اور میں کس پہ کھڑے ہیں یہ اپنے دل سے پوچھیں گے۔ رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے نہ واقف ہوں، ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے، اور تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں، تمہارا رب بے نیاز ہے اور مہربانی اس کا شیوا ہے۔ اس کو ہائی لائٹ کریں، بے نیاز، اس کو کوئی پرواہ نہیں، ساری دنیا اس کا کفر کر دے، سارے اس کو ایک ماننے لگ جائیں، ساری دنیا ایک صف میں کھڑی ہو کے اس کے آگے سجدے میں چلی جائے، اور کوئی ایک بھی اس کو سجدہ نہ کرے، وہ بے نیاز ہے۔ اور اتنا بڑا مالک ہونے کے باوجود مہربانیاں کرتا ہے، اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا ہے، تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے، تم خدا کو عاجز کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ 3-4 سیکنڈ اس پہ غور کیجئے، کیا سبق ہے؟ آپ دیکھیے کہ انسان اگر حقیقت میں اپنے عملوں کو دیکھے، کبھی جنت کی امید بھی نہ لگائے، یہ صرف اللہ کی رحمت ہوگی کہ ہم جیسے لوگ جنت میں پہنچ جائیں۔ بڑے بڑے صحابہ کرام پریشان رہتے تھے، فکر کرتے تھے، کہتے تھے یہ کیا بنے گا۔ حضرت عمر کا قول ہے، کہتے ہیں کہ میرا ایک قدم جنت میں اور ایک جنت سے باہر ہو، میں پھر بھی یہ گمان نہیں کر سکتا کہ میں ضرور جنت میں جاؤں گا جب تک میرا دوسرا قدم بھی اندر نہ جائے۔ امام احمد رحمہ اللہ کو ان کی موت کے وقت شیطان نے بہکایا اور آ کے کہنے لگا، امام تو میرے ہاتھوں سے نکل گیا، میں نے ساری زندگی تجھے بہکایا۔ ایون اس وقت بھی کہتا ہے کہ تجھے تیرا علم نے بچا دیا. انہوں نے کہا علم نے نہیں بچایا مجھے, اللہ نے بچایا. خیر, کہنے لگا تو تو میرے ہاتھوں سے ہی نکل گیا. تو کہنے لگے نہیں, ابھی نہیں میں نکلا تیرے ہاتھوں سے, ابھی میری سانس میں سانس باقی ہے. جب تک میرے جسم سے جان نہیں نکل جاتی تب تک میں تیرے خطرے میں ہوں. اور آپ دیکھیں یہ پورا آٹھواں پارا, اس کا مین کردار شیطان ہے, اس میں بھی اور آگے بھی. شیطان ہمیشہ رکھنے ڈالتا ہے, ہمارا فوکس توڑتا ہے, ہماری زندگی کو ادھر ادھر ڈالتا ہے. کبھی کوئی بیٹھ کے سوچے تو صحیح, پورا ہفتہ جو میں نے گزارا, جو میری روٹین گزری, کیا اس کے بعد میں خوش ہوں؟ ساری دنیا بھی جمع کر کے بندہ خوش پھر بھی نہیں ہوتا. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مطمئن کر دے. فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہہ دو کہ لوگو تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں, ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے. بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے. ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے اور کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے. یہاں سے آپ سب کی بڑی توجہ چاہیے, میں اکٹھا پڑھوں گی تقریباً 7-8 آیتیں, اس کے بعد اس پہ بات کریں گے. آپ ذرا غور سے سنیے, صرف آپ کا ذہن بنا دوں. مکہ والوں نے اللہ کی شریعت کے مقابلے میں ایک اور شریعت بنائی ہوئی تھی, خود کو کہتے مسلمان تھے, دین ابراہیمی کے پیروکار سمجھتے تھے, خانہ کعبہ کے مجاور سمجھتے تھے, بڑے باعزت سمجھتے تھے, لیکن عقائد, نظریات اور ڈے ٹو ڈے زندگی میں اپنی مرضیاں اتنی ہوئیں کہ ہر چیز کے لیے کچھ نہ کچھ سے کچھ کر دیا. جو اللہ کہتا وہ نہیں کرتے, کچھ اور کرتے. اسی کی اب قصہ میں ایک دیکھیے گا. ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے اور کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے, بزوم خود, یعنی اپنے زوم کے مطابق. پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا, مگر جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے. کیسے برے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ. کرتے کیا تھے ذرا سا سمجھیے گا. اپنی فصل کے تین حصے کرتے. ایک حصہ, مثلا آپ دیکھیے کہ یہ پورا ان کا کھیت ہے, یہ جو سٹیج سے ادھر کی جگہ ہے نا, اس کی فصل کو اللہ کے نام ڈال دیتے ہیں کہ جو بھی اس سے فصل اگے گی اس کو ہم فی سبیل اللہ خرچ کر دیں گے. یہاں سے لے کے یہ جو بیج کا حصہ ہے نا, اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی فصل ہم اپنے معبودوں, اپنے بتوں, اپنے خداؤں کے نام لگائیں گے. اور یہ جو تیسرا حصہ ادھر بچ جاتا ہے, اس کو اپنی ذاتی ضروریات کے لیے خرچ کرتے. کبھی کبھی کیا ہوتا, یہ جو حصہ اللہ کا تھا نا, اس میں فصل نہ آتی, کیڑا پڑ گیا, کچھ بھی ہوا, تو کیا کہتے ہم کیا کریں, ہم نے تو نیت کی تھی, اب فصل ہی نہیں آئی تو ہم اللہ کے رستے میں کیا دیں, چلیے مان لیتے ہیں. کبھی ایسا بھی تو ہوگا نا کہ اس حصے میں فصل نہیں اگے گی, یا اگر جانور رکھے میں تو وہ جانور نہیں, یہ جانور مر گیا. جب بزرگوں اور بتوں کے حصے میں سے فصل کٹتی اور فصل نہ ہوتی تو کیا کرتے اس سال, اللہ والے حصے کی فصل پکڑ کر اپنے بتوں کے نام چڑھا دیتے. کیوں کرتے تھے؟ فرمایا اس لیے کہ وہ اللہ کو پہنچ جائے. کہتے تھے نہ نہ نہ, اچھا تو بھائی کبھی اللہ کے حصے میں بتوں کا بھی ڈال دو. یہ نہیں کرتے تھے. اور لاجک کیا تھی, کہتے تھے دیکھو نا اللہ تو دور ہے نا, تو یہ تو بت ہمارے سامنے ہیں, پھر ہمارا ان سے ہر وقت کا تو واسطہ ہے, تو یہ ان کو ہم نہیں ناراض کر سکتے. ذرا سا اس کو لے کر آج کے مسلمان کے عقیدہ توحید کو بھی دیکھیے. کیا ہم تو نہیں یہ شرک کر رہے عام حالات میں, پانچ وقت نماز وقت پہ, مہمان آ گئے, شادی میں چلے گئے, جاب پہ چلے گئے, اور ماشاءاللہ بازار چلے گئے, تو نماز قضا ہوئی. وہ نماز کس کے کھاتے میں ڈالتے ہیں؟ اللہ کا حصہ لے کے دنیا کو دے دیا. آج ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں, ہاتھ کھلا دے دو صدقہ, اس دفعہ ہاتھ ہی بڑا تنگ ہے, چلو بھاگ جاؤ. کیا ہم بھی اپنی مشکلوں میں اللہ کا حصہ نکال نہیں لیتے؟ یہ بات تھی. آگے دوسری ان کی رسم دیکھیے. اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا. تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں، اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے، بس انہیں چھوڑ دو کہ یہ اپنی افترا پردازیوں یعنی جھوٹ باندھنے میں لگے رہیں۔ کہتے ہیں یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں، یعنی کچھ حصہ مخصوص کر دیتے تھے، جس کو آپ کی زبان میں کہتے ہیں وقف کر دیتے تھے، مختص کر دیتے تھے۔ کیوں؟ کوئی نہیں کھائے گا، صرف وہی لوگ انہیں کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں، حالانکہ یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے۔ پھر کچھ جانور ہیں ان پر سواری اور بردباری حرام کر دی، اور کچھ جانور ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے، جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے، اور یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر افتراء کیا، ان قریب اللہ ان کو اس جھوٹ باندھنے کا بدلہ دے گا۔ اور کہتے ہیں جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے خاص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، لیکن اگر وہ مردہ ہو تو دونوں اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ باتیں جو انہوں نے گھڑ لی ہیں اس کا بدلہ انہیں اللہ دے کر رہے گا، یقیناً وہ حکیم ہے اور سب باتوں کی اسے خبر ہے۔ یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت اور نادانی کی بنا پہ قتل کیا، یعنی اپنے ہی بچوں کو بتوں کے نام پہ بھینٹ چڑھا دیتے تھے، اور کیا کہتے تھے، یہ بزرگ خوش ہوگا تو ہمارے اوپر اس سال رزق برسے گا، سگے بچوں کو قتل کر دیتے تھے، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر افترا بردازی کر کے حرام ٹھہرا لیا۔ یقیناً وہ بھٹک گئے اور ہرگز وہ راہ راست پانے والوں میں سے نہ تھے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغ اور تاکستان اور نخلستان پیدا کیے، کھیتیاں اگائیں جن سے قسم قسم کے کھانے کی چیزیں حاصل ہوتی ہیں، زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل صورت میں ملتے جلتے اور مزے میں مختلف ہوتے ہیں۔ کھاؤ ان کی پیداوار جب کہ یہ پھیلے، اور اللہ کا حق ادا کرو جب اس کی فصل کاٹو، اور حد سے نہ گزرو، کہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر وہی ہے جس نے مویشیوں میں سے وہ جانور بھی پیدا کیے جن سے سواری اور بار برداری کا کام لیا جاتا ہے، اور وہ بھی جو کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں۔ کھال کی طرف اشارہ، کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں، اور شیطان کی پیروی نہ کرو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ آٹھ نر اور مادہ کی اقسام ہیں، دو بھیڑ کی قسم کے، دو بکری کی قسم سے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو کہ اللہ نے ان کے نر حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹ میں ہوں، ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ بتاؤ۔ اس کو ہائی لائٹ کریں، یعنی ان کی یہ جھوٹی باتیں، وہم، ٹوٹکے اور خود ساختہ باتوں کے بدلے میں دلیل دو۔ ہمارا دین دلیل کا دین ہے۔ کہا ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو، اور اسی طرح دو اونٹ کی قسم سے ہیں اور دو گائے کی قسم سے، پوچھو ان سے کہ اللہ نے نر حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہو، کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا تمہیں حکم دیا تھا؟ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی بات کہے تاکہ علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کرے؟ یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ ذرا سا رکیے اس پہ۔ ہم نے اس دور کے لوگوں کی کمی بیشیاں پڑھیں، یہ جو آپ جانوروں کے کھانے پینے کی باتیں پڑھ رہے تھے نا، اس قسم کی کٹ حجتیاں کرتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے جانور، فیمیل جانور جیسے بکری، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، اگر بچہ پیٹ میں مر جاتا تو کہتے عورتوں تم بھی کھا لو، اور اگر بچہ زندہ رہتا تو کہتے یہ عورتیں نہیں کھا سکتی، یہ مرد کھائیں گے۔ کیا آپ نے آج کے مسلمانوں کے اندر ایسی کوئی چیزیں نوٹ کی ہیں کبھی؟ رجب کے کنڈے خاص لوگ کھاتے ہیں، خاص حالات میں تیار ہوتے ہیں، خاص ماحول میں کھائے جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح دس بیویوں کی کہانی، اور وہ دس بیویاں جو نیک تھیں ان کی کہانیاں لوگ پڑھتے سناتے اور کرتے کراتے، اور بعد میں کیا کہتے ہیں، اس محفل میں کوئی مرد نہیں ہونا چاہیے۔ ایک سسٹر نے میں خود یہ قصہ سنایا تھا، میں اکثر ہی سناتی ہوں اس سوچ کے ساتھ کہ جب علم نہیں ہوتا نا تو خود ساختہ چیزیں دین بن جاتی ہیں۔ کہنے لگی کہ رجب کا موقع تھا، شاید میرا حال ہے، کون سے مہینے میں کرتے ہیں لوگ رجب کے کنڈے؟ ہاں، رجب کے مہینے میں کنڈے بھرتے ہیں۔ تو کہنے لگی کہ میری ایک دوست نے ہم سب کو بلایا ہوا تھا، ہم وہاں گئے، ہم نے کچھ پڑھنا پڑھانا تھا، پھر کچھ کھانا تھا۔ ان کے ساتھ ان کا بچہ تھا جو شاید دو تین سال کا ہوگا۔ کہنے لگے سب سے پہلا ایشو تو یہ بن گیا کہ وہ جو سسٹرس تھیں وہاں آئی, انہوں نے فتوے دینے شروع کر دیے, نہیں نہیں کنڈوں کی محفل میں اور یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں تو مرد نہیں ہونا چاہیے. چونکہ ہم بیویوں کی کہانی پڑھ رہے ہیں, بڑی باعزت بیویاں تھیں, پردے دار تھیں, تو یہ مرد نہیں ہونا چاہیے. کہنے لگی اب میں بچے کو کہاں رکھوں, خیر اللہ اللہ کا کرنا, کہتی انہیں باتوں میں میرا بچہ سو گیا. جب بچہ سو گیا انہوں نے اس کو پکڑ کر جا کر دوسرے کمرے میں لٹا دیا. کہتی سب کی جان میں جان آئی. میں کہتی ہوں کبھی اتنا اہتمام ہمیں شادیوں میں بھی ہو جائے نا مردوں کے نہ ہونے کا, کہ ہم بھی اچھی طرح پہن اوڑھ لیں, کچھ اچھا پہننا ہے تو ہم بھی بھائی اتار لیں, مرد کوئی نہ ہو. اس کو کہتے ہیں یہ بہرے ہیں, تو بہرے ہیں اندھے تو نہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ ہم عام حالات میں مرد عورت کو الگ نہیں کرتے. خیر قصہ مختصر, کہتی ساروں نے کہا چلو جی چلو شروع کرو, شروع کرتے ہیں. اللہ کا کرنا دیکھیے ادھر انہوں نے شروع کیا, کچھ وقت گزرا وہ بچہ ادھر سے اٹھ کے واپس آ گیا. آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہاں لکھا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دکھاؤ مجھے اس کی دلیل. یاد رکھیے آج امت مسلمہ کا, اور خاص طور پہ نام لوں گی انڈو پاک کلچر, انڈو پاک میں سارے ہی آ جاتے ہیں اردو سپیکنگ, آج ہمارا سب سے بڑا ایشو, ہم دین کے نام پر دین کا کام کرتے ہیں اور اس کی دلیل دین میں نہیں ہوتی. اور کوئی پوچھے تو کہتے ہیں کیا حرج ہے, کس کا دل ٹوٹا, منع بھی تو نہیں کیا اور یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا. یہ ساری آیتوں کے اندر آپ کو مجھے اس کا جواب ملے گا. جہاں یہ موضوع پورا ہوگا میں آپ کو ایک حدیث سناؤں گی, انشاءاللہ آپ کا شرح صدر ہوگا, کیونکہ میں اس موضوع پہ خود کچھ نہیں بولنا چاہتی. اکثر لوگ کہتے ہیں باجی نے یہ کہا, تو میں کہتی ہوں نہیں, میں آپ کو اجازت نہیں دیتی کہ آپ باجی کا نام لے کر یہ باتیں باہر پیش کریں. میں آپ کو نبی کی حدیث دوں گی اور قرآن کی آیت آپ کے سامنے ہے, کیونکہ یہ آج ہماری زبانی باتوں نے تو دین کو اتنا پلیوٹڈ کر دیا ہے, سمجھ ہی نہیں آ رہا اصلی کیا اور نقلی کیا. سچا دین پیش کریں تو اجنبی لگتا ہے, اور وقت کا پروموشنل اور اپ ٹو ڈیٹ دین پیش کریں سارے خوش ہوتے ہیں. 3 سال لگے مجھے کم از کم ایک شہر نام نہیں لیتی لفظ دورہ قرآن ان کو یاد کرواتے ہوئے. تصور نہیں تھا اس شہر میں جہاں اللہ مجھے کبھی لے گیا تھا دورہ قرآن کیا ہوتا ہے. لٹرلی مجھے لیکچرز دینے پڑے چھوٹے چھوٹے سلاٹس میں جا کے کہ دورہ قرآن ہوتا کیا. وہاں لوگوں کو کیا پتا, ختم, میلاد اور قوالی اور قرآن خوانی اور 2-4 جملے. واللہ ہی میں آپ کو سچ بتاتی ہوں, کرنا تو دور کی بات ہے, کئی لوگوں نے تو یہ کہہ دیا کہ یہ کوئی نئی بدعت شروع ہو گئی ہے دورہ قرآن کی. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب ایک بدعت شروع ہوتی ہے نا تو ایک سنت مر جاتی ہے. سیدھی سی بات ہے, آپ کا بچہ جب تک ماں کا اصل دودھ پیتا رہتا ہے نا اس کو وہی اچھا لگتا ہے, چاہے وہ پھیکا ہے یا وہ میٹھا ہے. جس دن آپ اپنے بچے کو آرٹیفیشل چیزیں دینا شروع کر دیں اور اس کو کوک اور پیپسیوں پہ لگا دیں دودھ چھوڑ دے گا. سچا دین بہت پیور ہے. یہ قرآن آپ کو مجھے پیور علم دے رہا ہے, یہ کسی استاد کسی فقیہ کسی مفتی کسی شیخ کے فتوے نہیں ہیں, یہ اللہ کا کلام ہے. اسی لیے آپ دیکھیے اللہ اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ جو وحی تمہارے پاس آئی ہے اس میں تو کوئی چیز میں ایسی پاتا ہی نہیں. یعنی یہ جو مکہ والے کر رہے ہیں ایسی فضول چیزیں, یہ فلانا نہ کھائے, یہ عورتیں نہ کھائیں, یہ مرد نہ کھائیں, تو مجھے تو اس کتاب میں اس کی کوئی دلیل نہیں مل رہی. کون سی, جو کسی کھانے والے پر حرام ہو الا یہ کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو. یعنی مجھے تو صرف یہ 4 ہی چیزیں پتہ ہے. اور آپ بھی نوٹ کر لیں پوری شرح صدر کے ساتھ, یہ بات نوٹ کیجئے, پوری شریعت میں صرف 4 چیزیں حرام ہیں. یعنی آدم علیہ السلام اور حوا پر تو ایک درخت کا پھل کھانا منع تھا نا, اور ہمارے پاس ٹوٹل 4. اصل میں ہر چیز حلال ہے. اللہ وہ دہرا رہے ہیں کہ یہ انہوں نے خود ساختہ طریقے بنائے ہیں, میں نے یہ چیزیں منع نہیں کی تھی. میں نے کیا منع کیا, 1 مردار, 2 بہایا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہے یا فسق ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے دام پر ذبح کیا گیا ہو. پھر جو شخص مجبوری کی حالت میں ان چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو اور بغیر اس کے کہ وہ حد ضرورت سے تجاوز کرے, تو یقیناً تمہارا رب درگزر سے کام لینے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے اور گائے اور بکری کی چربی بھی، سوائے اس کے جو ان کی پیٹھ پر یا ان کی آنتوں سے لگی بھی ہو یا ہڈی سے لگی بھی رہ جائے۔ یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا ان کو دی تھی اور یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ اب اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو کہ تمہارے رب کا دامن رحمت وسیع ہے، مجرموں سے اس کے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا۔ یہ مشرک لوگ تمہاری باتوں کے جواب میں ضرور کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ایسی ہی باتیں بنا بنا کر ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ آخر کار ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھ لیا۔ ان سے کہو، کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکو؟ تم تو محض گمان پر چل رہے ہو اور نری قیاس آرائیاں کر رہے ہو۔ پھر کہو، اس حجت کے مقابلے میں حقیقت رس حجت تو اللہ کے پاس ہے، بے شک اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ ان سے کہو، لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا۔ دیکھیے تکرار ہے، بار بار جو جملے مل رہے ہیں، دلیل دکھاؤ کدھر لکھا ہے کہ اللہ نے یہ جانور کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ مردوں پہ حرام کیا ہے، اور کدھر یہ جو باتیں تم نے اپنے معاشروں میں عام کی ہوئی ہیں یہ لکھی کدھر ہیں؟ پھر اگر وہ شہادت دے بھی دیں، اور آج لوگ پتہ کیا گواہیاں دکھاتے ہیں، کسی کی لکھی ہوئی کتاب، نہ وہ حدیث، نہ قرآن کی آیت، بزرگوں کی کہاوتیں، روایتیں، بغیر کسی سند کے علم ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اگر بالفرض یہ پیش کر بھی دیں تو تم ان کے ساتھ شہادت نہ دینا، کیونکہ اسلام صحیح ریفرنس کو مانتا ہے اور وہ یا قرآن ہے یا سنت ہے۔ اور ہرگز ان لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے اور جو آخرت کے منکر ہیں، جو دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں۔ یہاں یہ ٹاپک پورا ہوتا ہے، تھوڑی سی بات کرنے کی اجازت دیں مجھے۔ آپ دیکھیے کہ ہم نے پیچھے سورۃ مائدہ میں آیت پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم، یاد ہے اس کا ترجمہ؟ آج کے دن ہم نے تم پر اپنا دین پورا کر دیا۔ ٹھیک ہے، یہ ہال کبھی بن رہا تھا نا، آج پورا ہو چکا ہے۔ جس وقت یہ بن رہا تھا اس کی وسعت بڑھائی جا سکتی تھی نا، یہ دیوار 2 انچ باہر کر دی جاتی، اس پلر کو نکال کر اس کی جگہ پہ کوئی سپورٹ دے دی جاتی، ٹھیک ہے نا، یہ کمرہ کھلا ہو سکتا تھا، اور بھی کچھ نہ کچھ اس میں چینجز کرتے، اس کی ساری دیواروں پہ شیشے لگا دیتے، یہ ہال ڈبل لگنے لگتا، ممکن تھا نا۔ اب یہ بن چکا ہے، اب کوئی چند اینٹیں لائے اور اس ہال کے اندر لگانا چاہے، کیا یہ بڑا ہوگا؟ بلکہ اتنا ہی چھوٹا ہوگا۔ کیا یہ خوبصورت ہوگا؟ نہیں، یہ بدصورت ہوگا۔ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے مکمل دین دے دیا۔ اللہ کے نبی جب دنیا سے جا رہے تھے، آپ نے فرمایا، ترکت فیکم امرین، میں تمہارے بیچ میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تدلو، یو ول نیور بی، یعنی تم ہرگز نہیں بھٹکو گے، ماں تمسک تم بھی ماں، جب تک تم ان دونوں کو پکڑے رکھو، اور تمسک ہوتے یوں زور سے پکڑنا، اور وہ 2 چیزیں کیا؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، و سنت رسولی ہی، اور اس کے رسول کی سنت سے ہی روایت ہے، جا کے بخاری میں آپ دیکھ لیجئے۔ اب آپ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور گزرا، صحابہ کرام میں سے ابن مسعود کا قول مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے، یا ابن عمر، دونوں میں سے کوئی ایک ہوں گے، کہتے ہیں کہ اگر کوئی پرندہ بھی اڑتا تو ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی نے ہمیں اس کے بارے میں بھی بتا دیا۔ ٹھیک ہے، تیسری دلیل لے لیجئے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اور صحابہ بھی کہتے ہیں اس بات کی دلیل میں، کہ اللہ کے نبی نے جو دین ہمیں دیا اتنا واضح، کلیئر، قابل عمل ہے کہ کسی کو کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ ہے، لیلہا کنہارہا، اس کی تو راتیں بھی صبحوں کی طرح روشن ہیں۔ چلیں، شاید مشکل لگ رہا ہو میرا بات کرنا، اچھا استاد کون سا ہوتا ہے جو بڑی بڑی باتیں کرے، مشکل لفظ بولے، اپنے علم کا روب ڈالے، یا اتنی چھوٹی نرم آسانی سے دل میں اترنے والی بات کرے کہ اس شاگرد کو لگے استاد کو بھی اتنا کوئی نہیں آتا، برابر ہے ہم دونوں، یہ استاد بہتر ہوگا۔ استاد اور شاگرد کے بیچ میں ایک ریپو کب ہوتا ہے؟ جب دونوں کا ذہن ایک ہو۔ اب آئیے پلٹیے واپس، یہ 3 دلیل کافی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا، صحابہ نے آپ کی زندگی میں اس کو بالکل ویسے ہی لیا جیسے لینے کا حق تھا۔ آپ کے بعد تابعین، تبع تابعین، آئمہ کرام، یعنی آئمہ کرام تک بھی تقریباً ایک صدی کے قریب آپ دور کر لیجئے موٹا موٹا، صحابہ کوئی ایسا کام کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے جو اللہ کے نبی نے نہ کیا ہو. اس کی بھی دلیل موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چند سال کے بعد ایک صحابی جو ابھی زندہ تھے کسی مسجد سے گزرے تو کیا دیکھا کہ جو ہی نماز پوری ہوئی کچھ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ایک دائرے میں جمع ہوئے اور سب نے مل کر اونچی آواز سے ذکر شروع کر دیا. صحابی نے یہ عمل کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، نہ ابو بکر سے، نہ عمر سے، نہ عثمان سے، نہ علی سے. وہاں سے اٹھے، باہر گئے، یا تو حضرت علی یا حضرت ابن عباس، دونوں کا نام ہے، جا کے بتایا کہ آج تو میں نے اس مسجد میں ایک عجیب چیز دیکھی، چونکہ کبھی ہوا نہیں تھا تو دیکھ لیا، اور چونکہ کر رہے تھے وہ دین کے نام پہ. وہ صحابی رسول واپس آئے اور دیکھا لوگ اسی چلا کشی میں مصروف تھے، وہاں کھڑے ہو کے کہا، لوگوں اتنا پرسوز ہے، یقین کرے حدیث میں یہ واقعہ موجود ہے، کہا لوگوں ابھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن بھی نہیں ٹوٹے، ابھی تو آپ کی ازواج بھی زندہ ہیں، اور تم لوگوں نے دین میں اپنی مرضی کے کام کرنے شروع کر دیے. آج کے بعد اگر تم نے یہ کام کیا تو میں تمہیں اس مسجد سے نکال دوں گا. یہ تھی صحابہ کی سنت پہ گرفت. کوئی 19-20 کی چینج برداشت ہی نہیں کرتے تھے. آج کی زبان میں ایک ہوتا ہے، مثال دے دیتی ہوں کہ آپ پاور پوائنٹ پہ کچھ بناتے ہیں، آپ اس میں ڈال لیں، یہ جو سلائڈز آپ کو دکھائی جاتی ہیں یہ پہلے پاور پوائنٹ پہ کچھ نہ کچھ اس کا کام ہوتا ہے، چینجز کر دیں، نکال دیں، پلٹ دیں، کچھ نہیں بڑی بات ہو گئی، ہاتھ بھی لگ سکتا ہے، غلطی بھی ہو سکتی. جب پورا کر لیں نا، ایک دم آپ اس کو پی ڈی ایف کر دیں. عام طور پہ پی ڈی ایف میں چینجز نہیں ہوتی، یہ الگ بات ہے، اب اس کی بھی قسمیں آ گئی. اللہ کے نبی سے جو دین صحابہ نے لیا وہ پی ڈی ایف دین تھا. جیسے آپ کسی بھی کاغذ کے اوپر، جیسے میرے ہاتھ میں یہ کاغذ ہے، آپ اس پہ کچھ لکھیں، جو بھی کریں لکھ سکتے ہیں، لیکن کوئی جا کر اس کو مشین میں رکھ کے پلاسٹک کوٹڈ کر دے، اب اس پہ میں نہیں لکھ سکوں گی، لکھوں گی نا فوراً مٹ جائے گا. دین میں کسی بھی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے. یہ وہ طریقہ تھا جس پہ صحابہ نے اس دین کو اتنے سال تک پریزرو کیا. ورنہ آپ دیکھیں نا، یہ گھر بن گیا، ابھی اچھا ہے، نیا لگ رہا ہے، تھوڑے دن میں کوئی آئے تو دیواروں پہ لکھ دے، پردوں پہ کچھ کر دے، دو چار سال میں گھر پرانا لگے گا. اگر ہر بندہ ہر کام دین کے نام پہ کرے گا تو اصلی کون سا ہوگا اور نقلی کون سا، کس کو پتہ چلے گا؟ پھر ایک اور چیز سے سمجھ لیں اس کو، کہ پچھلے دور کے نبی، یعنی حضرت عیسیٰ اور موسیٰ، قریب کے تو وہی دو ہیں نا، یعنی ان کی قوم میں عیسائیت اور یہودیت، ان کے بگاڑ کی وجہ صرف یہی ایک وجہ تھی، انہوں نے اللہ کے دیے ہوئے دین میں کمیاں بیشیاں شروع کر دی. چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، خاتم النبیین ہے، اللہ نے ذمہ داری لے لی. آپ پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ ہجر کی بھی آیت میں آئے گا اور آگے بھی آئے گا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اللہ نے اس کو پریزرو کر دیا. دیکھیں یہ مصحف جو آپ کے اور میرے سامنے ہے، آپ کا ایمان ہے نا، زبر اور زیر میں چینج نہیں آئی، نہیں آئی نا. آپ حضرت عثمان کے دور کا کوئی مصحف کھول لیں اور آج کا کھول لیں اور پوری دنیا میں پھیلے ہوئے قرآن کھول لیں، زبر زیر کا فرق نہیں ہوگا. جس طرح اس قرآن میں تبدیلی ممکن نہیں ہے، اسی طرح حدیث میں بھی تبدیلی ممکن نہیں. جن کو نبی سے پیار کرنا ہے وہ یہ پیار کریں کہ ہم اپنے نبی کے دین کو بدلیں گے نہیں، بگاڑیں گے نہیں. اس کے برعکس کیا ہوتا ہے؟ یہ جو کفار مکہ کے، ہم نے تقریباً 3 سے 4 رکوع پڑھے ہیں، خرافات سے بھری ہوئی باتیں، اس لیے میں نے اس پہ اپنا وقت ضائع کرنا مناسب ہی نہیں سمجھا. یہ صرف اسی قسم کی خرافات ہے جو آج ہمارے مسلمانوں میں بھی کسی نہ کسی رنگ میں ہو گئی ہیں. کوئی کام کر رہے ہیں بیٹھ کے، بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، ہم مل کے کچھ کر رہے ہیں، کوئی بھی نام لے لیجیے، مجھے نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اصل میں مصیبت آ گئی ہے گھر میں، جاب چلی گئی ہے میاں کی. اچھا پھر یہ 10 سہیلیوں کو بلائے ہیں، مل کے بیٹھ کے یا اسلاموں کا ختم کرتے ہیں. اچھا اسے کیا ہوگا؟ نہیں وہ مشکل ٹل جائے گی. اور یہ کہ آپ کے پاس یہ درود انجینا اور یہ درود لکھی، یہ درود ماخی، دیکھیں یہ نام میں نے جان کے لیا ہے، کیوں؟ یہ تینوں اردو کے نام ہیں، تو جن کو اردو نہیں آتی وہ کیسے پڑھیں؟ جو دین عرب سے آیا ہے اس کا سورس عربی ہے. اور درود ماہی کس کو کہتے ہیں؟ مچھلی. اور لکھی لاکھ سے. اب مجھے بتائیے پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش کے لوگوں نے تو درود لکھی پڑھا, تو جو کہہ لیجئے کہ ایران اور عراق جس میں لاکھ لفظ ہی نہیں ہے اردو کا ان کو آتا ہی نہیں, وہ اس کو کیسے پڑھیں گے. آج ہمارے ارد گرد جو کتابیں اور جو رسم و رواج پھیلی ہوئی ہیں اس کے پھیلنے کی وجہ یہ تھی, کیا اچھی نیت سے, ارادہ برا نہیں تھا, کچھ مزید کرنے کا شوق. جیسے پیچھے سورہ مائدہ میں بھی پڑھا ہے, آگے بھی اس میں بھی آئے گا کہ لا تغلو فی دینکم, اپنے دین میں غلو نہ کرو, یہ کمی بیشی ہے, اصل کو پورا نہیں سمجھتے. سادہ قرآن تو پڑھا کوئی نہیں, اور میں بڑے در سے یہ جملہ بولوں گی اور مجھے حق ہے, آج جو ان بہت بڑا پورشن آف امت قرآن کے ترجمے سے دور ہے نا, اس کی وجہ یہ بدعت ہے. 30 لوگ بیٹھیں, 20-20 منٹ کے حساب سے ایک سپارہ پڑھیں, ایک قرآن پورا, ایک کسی میرے جیسے کو بلایا آئے دعا کریں, یہ پڑھ دیں یہ پڑھا دیں. دیکھیے میں کوئی تنقید نہیں کر رہی, میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں جو معاشرے میں ہو رہا ہے. اب اگر آپ یہاں سے ایک گھنٹے کے اندر پورے قرآن کا ثواب بھی لے گئے, بخش بھی گئے, بخشا بھی گئے, تو کون ادھر 30 دن آ کر اس کا ایک سپارہ پڑھے؟ آسان شارٹ کٹس جب آ گئے تھے ان کے تو پھر یہ ہوا. اچھا جب منع کریں تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حرج ہی کیا. پھر کچھ کہتے ہیں چلو کیا نہیں نبی نے, واقعی نہیں دلیل. ہر عمل جو اس وقت امت مسلمہ میں رائج ہے آپ اس کی ہسٹری پڑھیں, کوئی امیر مینائی کے دور میں جاری ہوا تو کوئی کسی اس کے بعد میں, شروع کے دور یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے, یہ چار صحابہ کا, یہ چار اماموں کا ہے, وہاں سے لے کے ہم یہاں کھڑے ہیں. نبی کے دور میں نہیں کیا, صحابہ کے دور میں نہیں کیا, تابعین نہیں کیا, چاروں ائمہ کے دور میں بھی وہ نہیں تھا. یہ ادھر سے اوپر جائیں گے نا تو یہ آخری 5-6 سالوں میں یہ ساری بدعت آئی ہیں, اور منع کریں تو کہتے ہیں حرج ہی کیا. قرآن نے اتنی ڈیٹیل سے تو نماز کا طریقہ نہیں بتایا, روزے کا نہیں بتایا, جس پہ ان کی بدعت پہ تنقید ہے وجہ, اور یہ تھی وہ وجہ جس کے لیے مکہ والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتے تھے کہ تم ہم پہ یہ تنقید نہ کرو باقی تمہاری باتیں ہمیں پسند ہیں. پھر ایک جملہ لوگ بولتے ہیں جی کسی کا دل تو نہیں ٹوٹا, تو اس میں کیا دل ٹوٹ رہا ہے کہ یہ نہ کھائے وہ نہ کھائے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ لوگ ایک اور جملہ بول دیتے ہیں ایسے موقعوں پہ جب ایسی بات, اور میں صرف آج ہی بات کر رہی ہوں اس پہ, سورہ نحل میں آیتیں آئیں گی پر میں نہیں بولوں گی کیونکہ میرا دل ہے آپ کو یہ موضوع سمجھ آ جائے, نہیں آئے گا تو کوئی بات نہیں انشاءاللہ, کوئی ضروری بھی نہیں کہ ہر بات سمجھ آ جائے. لیکن کسی کا دل ٹوٹے, کسی کا حرج ٹوٹے, سب سے بڑا حرج یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کا حکم نہیں دیا. آپ پاکستان میں جاری شدہ 100 کے نوٹ کے مقابلے میں 150 کا نوٹ چلا سکتے ہیں؟ آپ 100 کا اور 50 کا نوٹ جوڑ کے اکٹھا بنا دیں اور کہہ دیں اب یہ 150 کا بن گیا, کوئی قبول کرے گا؟ کوئی دکان والا لے گا؟ تو آپ کہتے ہیں حرج ہی کیا بھائی, یہ کاغذ کا نوٹ ہے. آپ پلاسٹک کے اوپر سیم کاغذ کا ٹھپا لگا کر پیش کر دیں, دیکھو نا کاغذ کے نوٹ گندے ہو جاتے ہیں, میں تو دھوتی ہوں, میں صفائی پسند بہت ہوں, تو میں نے یہ پلاسٹک پہ چھپوا لی ہیں, آپ کو پکڑ کے لے جائیں گے, جعلی نوٹ ہے, یہ جعلی کام ہوتے ہیں. تھوڑا کریں, ستھرا کریں, خالص اور سچا. آج ہماری عوام کی بہکنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس پہ ہی راضی ہیں. دیکھیں نا ایک چیز آپ کو 100 روپے کی ایک ملنی تھی مارکیٹ میں, اسی سے ملتی جلتی چیزیں 100 روپے کی 10 ملی, زیادہ لوگ کون سی لیں گے؟ 10 لیں گے. بہت تھوڑے لوگ ہیں جو کہیں گے نہیں جی مجھے ایک چاہیے, میں نے صحیح لینی ہے, مجھے نقلی نہیں چاہیے. اور اس سارے فینومینن کو حدیث میں بدعت کہتے ہیں. آپ کھولیے سلائیڈ اور میں آپ کو چند تعریفیں پڑھ کے سناتی ہوں. لغوی طور پر بدعت کا معنی ہے کسی چیز کے ایسے طریقے سے ایجاد کرنا جس کی پہلے کوئی مثال نہ ہو, جبکہ اصطلاحاً بدعت کہتے ہیں شریعت میں کوئی نئی چیز گھڑ لینا جس کی قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہ ہو. یاد رکھیں دنیاوی معاملات میں نئی نئی ایجادات جائز ہیں, نئی نئی ایجادات جائز ہیں, جیسے بس, ریل گاڑی, جہاز کا سفر, کمپیوٹر کا استعمال, گھڑی پہننا وغیرہ, یہ دنیاوی چیزیں ہیں. جبکہ دین میں نئی ایجادات حرام ہیں کیونکہ دینی عبادت میں اصل توقیف ہے, توقیف کے موافقت اللہ اور اس کے رسول کی بات سے ریفرنس ملے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول, اور دیکھیے یہ بخاری کا نمبر نوٹ کر کے جائیے گا, گھر میں آپ سب کے بخاری ہوگی, نہیں ہے تو خریدیں. نبی سے محبت کا حق ہی نہیں ادا ہو سکتا اگر آپ کے پاس کم از کم حدیث کی 6 کتابیں نہیں ہیں. ہمیں اپنے پیارے نبی کے لفظوں سے محبت ہونی چاہیے. آج اگر ہمارے گھروں میں حدیث کی کتاب نہیں ہے یا ہم نہیں پڑھتے تو پھر معذرت ہے, پھر ہمیں لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں کی زیادہ اہمیت ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ من اختص فی امرینا، جس نے ہمارے معاملے میں نئی بات کی، حاذا ما لیس فیہ فہو رد، جس کسی نے ہمارے دین میں نئی چیز کی ایجاد کی جو دین سے نہیں تو وہ رد ہے. عمل کی کیا بات ہے؟ نمبر ایک، جاہل لوگ اللہ کے برابر دوسروں کو کرتے ہیں، اندھا دھند پیروی نہیں کرنی. دوسری بات، جب بھی کوئی دین کے نام پہ کام ہو دلیل مانگیے اور سند دیکھیں. دیکھیں نماز پڑھتے ہیں، ایک رکوع دو سجدے، دو رکوع اور چار سجدے کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے نہیں کیے. سلو کما رائی تمونی وسلی، کتنی چیزوں پہ ہم پابند ہیں، ایون دنیا کی بھی. بس شادی، نکاح کیا ہے؟ باپ لڑکی کا اور دھلا، ان دونوں کے بیچ میں یہ عقد ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے اپنی بیٹی اپنی بہن اتنے حق مہر کے عوض تیرے نکاح میں دے دی، تجھے قبول ہے؟ وہ کہتا ہے قبول ہے. اس جملے کو نکال دیجئے. زنا اور نکاح میں کیا فرق ہے؟ ٹائم ہی نہیں ہے جی، شادی کی رسمیں بہت ساری ہیں، چھوڑو مولوی صاحب کو نہیں بلاتے، کوئی تصور بھی کر سکتا ہے؟ تو جس نبی نے یہ نکاح کا طریقہ سکھایا، جس نے ایک رکوع اور دو سجدے سکھائے، اس نے مجھے آپ کو دین کا ہر طریقہ سکھا دیا. سیدھی سی بات، دل کرے مان لے، میں کوئی شدت نہیں اس پہ رکھتی، لیکن میں نے آج تک کبھی دورہ قرآن میں اس موضوع پہ بات نہیں کی، لیکن اب کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ ہمارے اپنے ان ملکوں میں، اگر میں نے یہ موضوع نہ چھیڑا اور آپ کو اور ادھر ادھر کی نیکیاں بتا کے چلی گئی، تو میں وہ ڈاکٹر ہوں کہ جس کے پاس کینسر کا مریض آیا اور وہ اس کو سر درد کی گولی دے کر بھیج دیں. یاد رکھیے، اگر ہمارے عقائد میں خرابی ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ فقہ نہیں ہے. معذرت کے ساتھ، ہمیں تو یہ تک نہیں پتہ عقیدے اور فقہ کا کیا فرق ہے. یہ فرقہ واریت بھی نہیں ہے، یہ مسلک بھی نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے. جیسے آپ کی ماں اور آپ کا باپ، آپ کو یقین ہے نا کون ہے؟ اس طرح اللہ اور اس کے رسول کا مقام ہمیں پتہ ہونا چاہیے. کچھ نہ کریں، قرآن پڑھیں، نبی کی حدیث پڑھیں، اور بحث نہ کریں. آج یہ باتیں بالکل بھی باہر جا کے نہ کسی سے شیئر کریں، ورنہ آپ کو ایک ٹائٹل ملے گا، وہ میں نہیں بتاتی، آپ کو خود ہی مل جائے گا. علم دیں. ایسی باتیں میں نے کبھی محفلوں میں نہیں چھیڑی. آپ مجھے یہاں سے اٹھ کے 10 دفعہ پوچھیں اس کے بارے میں ایک سوال، میں ایک کبھی نہیں جواب دوں گی. یہ علم کی محفل میں موتی کھلتے ہیں. آپ اس پہ بکس پڑھیں، آپ پڑھ کے دیکھیں، آپ کا شرح صدر. اگر میں آپ کو اپنے اوپر لے کر بتاتی ہوں، قرآن پڑھے ہوئے تھے، اپنے آپ کو بہت حدیث کے ماننے والے اور سچے مومن کہتے تھے، شروع سے گھر کا ماحول اچھا تھا، خاندان سارے میں یہ لگتا تھا کہ ہمارے گھر میں کچھ زیادہ ہی دین ہے. اس کے باوجود کئی کام اس علمی سفر میں خود چھوڑے، دلیل نہیں ملی. اور دلیل کب ملتی ہے؟ جب حدیث پڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں علم دوست بنا دے اور ادھر ادھر کی چیزوں میں نہ الجھائے. اب چلیے، پیچھے تھی ان کی خرافات، اب آگے جو سچا دین ہے اس کی بات کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ مخاطب کیا جا رہا ہے. آیت نمبر 151، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم. یہ آیت بڑی اہم ہے، اس کو بعض لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصیت نامہ بھی کہتے ہیں. یعنی پیچھے خرافات کی بات ہو گئی، جو انہوں نے من پسند کام کر لیا، یہاں کہا نہیں اور تمہیں بتاؤں سچا دین کیا ہے. کوئی غیر مسلم بھی آپ سے راہ جاتا پوچھے نا کہ اسلام کے بیسک عقائد کیا ہیں، تو یہ آیت سنا دیں، بہت ہی آسان ہے. کیسے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں. یہ کس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے. یعنی دو بچے، خوشحال گھرانہ، یہ نہ کرو. ہائے زیادہ بچے ہوں گے تو کھائیں گے کیسے؟ دیکھیے مکہ والوں میں 3 وجہ سے قتل اولاد ہوتا تھا. ایک تو ویسے بیٹیوں کو آر سمجھتے تھے، یہ آگے صورت نحل میں آئے گا. دوسرا یہ تھا، کہتے تھے بتوں کے نام پہ، یہ پیچھے گزر گیا. یہاں تیسری وجہ ہے، کیا کہتے تھے؟ کھائیں گے کہاں سے. آج بھی لوگ کہتے ہیں وی کینٹ افورڈ. ہاں، کیا نہیں افورڈ کر سکتے آپ بھائی؟ میچنگ جوتے نہیں افورڈ کر سکتے آپ اپنے بچوں کے، مدر کیئر کی کٹس آپ واقعی نہیں لے سکتے، اور آپ نائک کے جوتے نہیں پہنا سکتے اپنے بات کو، ورنہ بتائیے بچہ کیا مانگتا ہے کھانے کو. جتنا ہم اپنے بچوں کو دنیاوی چیزوں کے اندر اپ ٹو ڈیٹ کر کے پالیں گے نا، اتنا پھر ہم کم بچے افورڈ کریں گے. یہ کل بھی تھا، یہ آج بھی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی سوچ ہے، مالتھیس کی سے نظریہ آپ نے پڑھا ہوگا۔ یورپ سے یہ سیریز چلی تھی، اس نے بتا دیا تھا کہ دنیا ختم ہو جائے گی، آج تو ہم اوپر چلے گئے نا 2000 میں۔ اس نے اپنے دور میں یہ فگر آؤٹ کر کے بتایا تھا کہ غالباً 19th century کے اینڈ تک پوری دنیا سے سب کچھ ختم ہو جائے گا، آبادی بہت بڑھ رہی ہے، کھانا ختم، پینا ختم۔ آج کوئی ختم ہوا ہے؟ پہلے ایک سیریل تھا، اب 10 قسم کے سیریل ہیں، کیونکہ اس کو یہ غلطی لگی کہ اگر ایک بچہ پیدا ہوگا تو دو ہاتھ بھی آئیں گے ساتھ، عقل بھی آئے گی۔ تو لہٰذا اسلام ایسی چیزوں کو بالکل پسند نہیں کرتا، اور خاص طور پہ اپنی اولاد کو قتل کرنا یہ تو بہت ہی ظلم کی بات ہے۔ فرمایا ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے، اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی۔ آپ نوٹ کر رہے ہیں، بار بار یہ جملہ آ رہا ہے اس صورت میں، بے شرمی سے بچو، کھلی اور چھپی، یعنی اسلام آپ کو مجھے باحیا بنانا چاہتا ہے۔ اور کیا منع ہے؟ اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو۔ یہ باتیں کوئی نہیں کرتا۔ دیکھیں اسلام کسی کی جان لینے کے حق میں نہیں ہے، قتل یا خودکشی، سوسائڈ ہو یا کسی کو قتل کرنا، اسلام اس کو کبھی بھی گوارا نہیں کرتا۔ مگر حق کے ساتھ یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو۔ اس ان پوری باتوں کو ایک حدیث میں جمع کیا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ آپ کی امت میں سے جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، یعنی شرک نہ کرے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو میں نے کہا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں، گو اس نے زنا اور چوری کی ہو۔ میں نے پھر یہی سوال کیا، پھر مجھے یہی جواب ملا، پھر بھی میں نے یہی بات پوچھی، آپ اب کے جواب دیا گو شراب نوشی بھی کی ہو۔ یہ صحیح بخاری کی روایت 6443 نمبر ہے۔ کیا پتہ چلا شرک معاف نہیں ہوگا؟ دیکھیے اس میں کتنے بڑے بڑے گناہ، لیکن اگر شرک نہیں ہوگا نا اللہ معاف کر دے گا۔ اور شرک ہو نہیں سکتا جب تک بندہ اللہ کو نہ مانے۔ شرک کے لیے لازمی ہے کہ بندہ اللہ کو مان رہا ہے لیکن کسی کو اس کا شریک بنا رہا ہے۔ کچھ اور چیزیں جو منع، اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے سنِ رشد کو پہنچ جائے، اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو۔ ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بوجھ رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے، اور جب بات کہو تو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو۔ اور اللہ کے عہد کو پورا کرو، ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم نصیحت قبول کرو۔ یہ ہے آپ کا میرا دین، سورۃ الانعام 152۔ پورے دین کا خلاصہ، سمری، بس یہ کر لیجئے اور جس سے روکے رک جائیں انشاءاللہ جنت ملے گی۔ اب اسی کی وضاحت، نیز اس کی ہدایت یہ ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، بس تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں پراگندا کر دیں گے۔ یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم کجروی سے بچو۔ ہر روز مانگتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ صراط مستقیم ہے۔ اب قرآن ہی نہ پڑھیں گے تو پتہ کیسے چلے گا؟ آج ہماری امت کی بدقسمتی کیا ہے، قرآن سے زیادہ شوق سے اخبار پڑھتے ہیں۔ روز صبح اخبار پڑھنے پہ جھگڑا ہوگا، پہلے میں نے بعد میں تم نے، قرآن پہ نہیں ہوگا۔ ایک ادھر سے پڑھ رہا ہے تو دوسرا پیچھے سے پڑھ رہا ہے۔ جس کی خبریں کل تک بدل جانی ہیں، آج ہو سکتا ہے تصدیق ہو تو کل اسی بات کی تکذیب کریں، لیکن قرآن جو آپ کی میری زندگی گزارنے کا طریقہ تھا اس کو چھوڑا ہوا۔ آپ کے اس شخص کو کیا کہیں گے ڈرائیونگ سیکھے بغیر گاڑی چلانے لگ جائے؟ خود کو تو ڈوبائے گا، دوسرے کو بھی ڈبوئے گا نا۔ کبھی کسی ایسے شخص نے جہاز چلانے کی جرت کی جس نے نہیں سیکھا کہ پائلٹ کیسے بنتے ہیں؟ آج ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کتاب کی تعلیم کے بغیر، اسی لیے اتنے حادثے۔ یہ پوری امت اس وقت ہلی ہوئی ہے اپنی جگہ سے، ڈیفارمڈ ہے، وجہ کیا؟ قرآن نہیں پڑھا۔ آپ دورہ قرآن میرے سے کر رہے ہیں نا، میں آپ کو پورا اختیار دیتی ہوں، رمضان کے بعد کسی اپنے پسند کے ٹیچر سے جا کر تفسیر سے قرآن پڑھے۔ کوئی مجھے شوق نہیں کہ آپ میرے سے پڑھیں، کسی سے پڑھیں، لیکن اس سے پڑھیں جس کی ہمدردیاں کسی ایک فرقے، گروہ، مسلک کے ساتھ نہ ہوں۔ اللہ کی کتاب، نبی کی دی، 6 تفسیریں کھول لیں، 6 حدیث کی کتابیں کھول لیں، اسی کے اندر رہ کر پڑھ لیں، آپ کا دل گواہی دے گا کہ آج تک کی زندگی شرمندگی تھی۔ کبھی کوئی ڈاکٹر بغیر میڈیکل پڑھے کلینک کھول کے بیٹھ جائے، کیا حال ہوگا اس کا؟ ہمارے ملکوں کا مجھے نہیں پتا، باہر تو وہ اس کو عمر قید کیا دیں گے، سلی پہ چڑھا دیں گے کہ لوگوں کی جان سے کھیلتے ہو. واللہی آج ہم ایمان سے کھیل رہے ہیں، آج ہم لوگوں کی جنت سے کھیل رہے ہیں. لوریاں دیتے ہیں، تھپکیاں دیتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، چپ چپ یہ باتیں نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ نکاح کے بغیر بچے ہوں تو کیا ہوتے ہیں؟ یاد رکھیے، اللہ اور اس کے رسول کے مقام کو صحیح پہچانے بغیر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانیاں، صدقے، حج، عمرے قبول نہیں ہوں گے. یہ بات سخت لگے تو لگنی چاہیے، کیوں؟ یہ سچ ہے. آج ہماری امت دین سے دور ہے. پتہ نہیں کیوں آج دل میں درد آ گیا. آپ کہتے ہیں کہ یہودیت کے ڈکلائن کی وجہ کیا بنی؟ ان کے علماء نے بائبل کو اپنی کسٹڈی میں رکھا. صرف ایک نسخہ ہوتا تھا پورے ملک میں بائبل کا، اور وہ کہاں ہوتا تھا؟ تصور کیجئے کہ یہ سٹیج ہے، یہ بادشاہ کا دربار ہے، اس کے پیچھے ایک کمرہ ہوتا تھا جس کو چیپل کہتے ہیں، اس کے اندر کسی بڑی خوبصورت سی جگہ پہ ایک نسخہ رکھتے تھے. اب بادشاہ جو تھا وہ لوگوں کے مقدموں کا فیصلہ بھی کرتا تھا، اس کے ساتھ ہر وقت ایک پریسٹ بیٹھتا تھا، مذہبی عالم. کوئی مقدمہ آ گیا، کوئی مسئلہ پوچھنے آ گیا، تو بادشاہ اس پریسٹ کو کہتا تھا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ بائبل میں کیا حکم ہے. صرف وہ پریسٹ اندر جاتا، بادشاہ تک کوئی اجازت نہیں تھی اس مذہبی کتاب کو چھونے کی جو ہم اس وقت اپنی اتنے پیار سے چھو رہے ہیں. اندر جاتا، کھول کے حکم پڑھ کے آ جاتا، جو وہ کہہ دیتا بادشاہ مان جاتا. اب جو لوگ بیٹھے ہوتے تھے انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ تو اکیلا پریسٹ ہی تو ہے ایک جو اس کام پہ لگا ہوا ہے. اب کیا ہوا؟ جب کوئی جھوٹا بندہ مقدمہ لے کر آتا نا، پہلے ہی پریسٹ کے ساتھ اٹ سٹ کر لیتا، ذرا ہماری مرضی کا حکم دینا. یہ تھی ڈکلائن کی وجہ جیوزم کے اور کرسچینٹی کے. اللہ کیا کیوں کہتے ہیں کہ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، پہلے بارے میں پڑھ کے آئے ہم. جب مذہبی طبقہ اس طرح سے خیانتیں کرنے لگے اور کتاب عام لوگوں کو دیتے نہیں تھے، جا کے پڑھ لیجئے یہ حوالہ کہ عام یہودی کا اس کتاب کو اپنے گھر میں رکھنا جرم تھا. پکڑتی کہ خبردار، آپ کی ضرورت ہے اس کتاب کو پکڑے. آج کسی نہ کسی طرح اس حد تک تو نہیں الحمدللہ مسلمانوں کو بھی یہی سوچ دی گئی، یہ قرآن عام اور لوگوں کے پڑھنے کی چیز نہیں، پہلے علماء سیکھیں گے پھر وہ، اور 6 یا 10 علم سیکھو پھر کہیں قرآن جھامو. اور عورتوں کا پڑھنا، استغفراللہ، عورتیں قرآن پڑھے کہتے ہیں قرآن کو دھو دو. یہ ہے اس وقت ہماری نسلیں کھول کھوکھلی ہو گئیں. اللہ ہمیں اس قرآن سے جوڑ دے. اللہ کے نبی نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور فرمایا اللہ کی سیدھی راہ یہی ہے، صراط مستقیم، سیدھی. اس کے پھر اس کے دائیں بائیں اور لکیریں کھینچ کر فرمایا ان تمام راہوں پر شیطان ہے جو اپنی طرف بلا رہا ہے. پھر آپ نے اس آیت کا ابتدائی حصہ تلاوت فرمایا. یہ مسند احمد کی روایت ہے 465. تو کیا پتہ چلا؟ ھذا صراط مستقیم، صراط مستقیم قرآن اور سنت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر ہدایت اور رحمت تھی، اور اس لیے بنی اسرائیل کو دی گئی کہ شاید لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں. اور اس طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی. ذرا سے اپنی اس مصحف کو چھوئیں. میں کہتی ہوں کہ اگر قرآن کو چومنے کی اجازت ہوتی نا تو میں اس کو سارا دن چومتی رہتی، جتنا پیار اور جتنی محبت اس کتاب کو پڑھ کے اس پہ آتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کتاب کی خوبی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ ہے وہ کتاب جو ہم نے نازل کی، مبارکن، یہ برکتوں والی ہے. ابھی آپ کو نہیں پتا، اگر آپ پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں، آپ صرف دور قرآن سمجھ کے آئے تھے، یقین کریں یہ 30 پارے پورے ہونے تک آپ کی زندگی میں وہ برکت آنے والی ہے. آپ کے وقت میں، آپ کی سوچ میں، آپ کے گھروں میں جو برکت آئے گی نا، یہ آپ اس کو پورا کرنے کے بعد سمجھیں گے. جدھر یہ کتاب پڑھی رہتی ہے وہ گھر برکت والا، وہ شہر برکت والا جہاں یہ اتری، وہ فرشتہ روح الامین جو اس کو لے کر آیا، جس سینے پہ اترا وہ قلب محمد. تو یہ کوئی چھوٹی چیز پڑھ رہے ہیں آپ اور میں، ساری دنیا کی ڈگریاں ایک طرف اور اس قرآن کا پڑھنا ایک طرف. اور کیا کہیں، دنیا کے امتحانوں کے غم ہمیں اس کتاب سے دور کیے ہوئے ہیں، کتنی حیرت کی بات ہے. اسی لیے اب اس آیت کو پھر سنیں، وَحَاسَ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی اور ایک برکت والی کتاب، بس تم اس کی پیروی کرو۔ ہائی لائٹ کریں ذرا، یہ ہے مقصد اس کتاب کا، پیروی کرو، فالو اٹ۔ یہ نہیں کہا کس کو چومو، خوبصورت جز دانوں میں رکھو، اس کے تعویذ بنا کے گلوں میں لٹکا لو، اس کے قطعے بنا کر دیواروں پہ لگا دو، نہیں۔ فتبعو، وہی بات کہ جب میپ کو فالو کیا جاتا ہے پھر منزل پہ پہنچا جاتا ہے۔ اور تقوی کی روش اختیار کرو، بعید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے دو گروہوں کو دی گئی تھی اور ہم کو کچھ خبر بھی نہ تھی کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے کہہ رہا ہے کہ اب تو تم کتاب کھول کے یہ چیزیں پڑھ رہے ہو، اب تم یہ نہیں کہہ سکتے ہم جاہل ہیں۔ اور جس کو انکار کرنا ہے وہ کرے، قرآن کا انکار ہے، 90% تو ہم صرف قرآن کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، بلکہ سبا تو 95% قرآن کے اوپر تو کوئی شک نہیں کر سکتا۔ اور سب کو کھلی اجازت ہے، اپنے گھر سے مصحف لائیں، جو قرآن آپ پڑھتے ہیں، جس مسجد میں آپ جاتے ہیں وہاں سے قرآن لے کر آئیے، الحمدللہ سب ایک ہی ہے، صرف ہم نے اس کو سمجھنے میں فرق کیا۔ اور ایک اور بھی بتایا، اور اب تم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم اس سے زیادہ راست رو ثابت ہو چکے ہوتے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے۔ اپنے لیے دعا کریں، اللہ ہمیں یہ روشن دلیل بھی دے دے، ہدایت بھی دے دے اور رحمت بھی دے دے۔ اسی کتاب کے ساتھ بہت کچھ آئے گا آپ کی زندگی میں انشاءاللہ تعالی۔ اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے؟ جو لوگ ہماری آیتوں سے منہ موڑتے ہیں انہیں اس روح گردانی کی پاداش میں ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے۔ سبحان اللہ، یقین کرے لفظوں میں اس کتاب کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہم صرف اپنی اوقات کے مطابق اس کو سمجھ اور سمجھا رہے ہیں۔ اب آگے ڈانٹ ہے، سورت کا خاتمہ، پوری سورت بھری پڑی ہے، اور اگر میں غلطی نہ کھاؤں نا تو سورت الانعام کی ہر آیت کے ساتھ فرشتے اترے، ایک ایک آیت کے ساتھ 70,000 تک کے فرشتوں کا نام آتا ہے، اس لیے کہ یہ توحید کے نور سے بھری ہوئی سورت تھی۔ یہ لوگوں کو اللہ کا مقام اور نبی کا مقام بتاتی ہے، جو دنیا کی سب سے خوبصورت چیز ہے اور جس کے ساتھ انسان کی زندگیاں خوبصورت ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا آپ لوگ اس کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ کھڑے ہوں، یا تمہارا رب خدا جائے، یا تمہارے رب کی بعض صریح نشانیاں نمودار ہو جائیں؟ جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی، پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہ دے گا۔ ایمان ٹائم باؤنڈ چیک ہے، ایمان قبول کرنا ہے تو موت کے غرغرے سے پہلے کرنا ہے، ورنہ قبول نہیں ہوگا۔ کس کو فائدہ نہ دے گا؟ جو پہلے ایمان نہ لایا ہو، یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ اچھا تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ اب ذرا سا سوچیں، مجھے پتہ ہے پہلی دفعہ پڑھنے میں دماغ اتنا تیز نہیں چلتا، انسان بس ترجمہ ہی سنتا ہے۔ پیچھے تقریباً 3-4 رکوع میں کفار مکہ کا خود ساختہ دین، ٹھیک؟ اب جو 2 رکوع پڑھے ہیں اس میں صراط مستقیم کیا ہے، اور اب دیکھیے لوگوں نے جو فرقے بازی کی اس کا ذکر ہے۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں۔ اس آیت کا نمبر نوٹ کریں، 159۔ آپ کے شہر میں کوئی نہ کوئی لیکچرر تو ایسی ہوں گی نا جو عربک میں ماسٹرز کر چکی ہیں، یعنی جن کو عربی آتی ہوگی، بہت سے ہوں گے مجھے یقین ہے۔ آپ ان سے اس آیت کا ترجمہ چیک کروا کے آئیں کہ کوئی تبدیلی تو نہیں کر دی کسی نے، الحمدللہ نہیں کی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ فرقے بازی پیدا کرنے والوں کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ناسور ہے اس وقت امت کا، فرقوں میں بانٹ کے امت کو اس کتاب سے دور کیا ہے۔ آپ کو بتاؤں، دیکھیے اوریجنل چیز سے دور کرنے کے لیے جعلی چیزیں نقلی چیزیں تو دکھانی پڑتی ہیں نا، اور جتنی جعلی چیزیں آ جاتی ہیں اتنی اصلی چیزیں پیچھے پڑی رہتی ہیں۔ کیا سب نے دین کے نام پہ، دین کی محبت میں، لیکن امت کو مسلم نہیں رہنے دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا، وہاں جا کے کیا قبول ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا جیسے وہ حدیث ہے کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے 72 ناری آگ والے اور ایک ناجی نجات پانے والا. تو صحابہ نے فوراً پوچھا من ہم یا رسول اللہ، وہ کون ہوں گے جو نجات پائیں گے؟ تو فرمائے وما انا علیہ واصحابہ، وہ ہوں گے جس پہ میں اور میرے صحابہ. آج بہت سارے لوگوں نے اس کی جگہ اپنا نام لکھا ہوا ہے. جب تک تم اپنے ساتھ یہ نام نہیں لگاؤ گے تم جنت میں نہیں جاؤ گے. جبکہ اللہ تعالیٰ دیکھیے کتنا پیارا کرائیٹیرین دے رہے ہیں، فرمایا من جا بالحسنتی فلح ہوا شروم صالحہ، جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر. اللہ کے ہاں قدر نیکیوں کی ہے، اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا، اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا. یہ ہے کتب علی نفسہ رحمہ، اسی صورت میں پڑھ کے آئے ہیں. عرش پہ ایک بہت بڑی کوٹیشن لکھی ہوئی ہے، کتب علی نفسہ رحمہ، اس نے اپنے نفس پہ رحمت لکھ رہی ہے. یہ ہے اس کی رحمت کا اظہار. ایک نیکی کریں گے تو 10 ہوں گی. ذرا سے اس پہ پڑھیے پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی پیاری ہے. نیکی کا 10 گنا ثواب اور غلطی کی سزا برابر برابر. اللہ تعالیٰ کے رحم کی یہ دلیل ہے. نیکی کے صرف ارادے پر نیکی کرنے کا ثواب مل جاتا ہے، اور ایک نیکی کے کرنے پر 10 سے 60 تک بڑھا دیتا ہے، اور بھی بہت زیادہ اور بہت زیادہ. اور اگر برائی کا قصد ہوا پھر نہ کر سکا، یعنی آپ نے نیت کی میں نے اب اس سے کبھی نہیں بولنا، کوئی آپ کی رشتہ دار یا دوست، پھر غصہ اتر گیا، آپ کہتے ہیں چھوڑو کیا میں اب کیوں کہوں، آپ بولنے لگ گئے، کیا ہوگا؟ آپ کو ایک نیکی ملے گی. ارادہ کیا تھا برے کام کا لیکن وہ نہیں کیا، اس پر بھی اجر ہے. فرمایا اس پر بھی اس کو نیکی ملتی ہے، اور اگر اس برائی کو کر گزرا تو ایک برائی ہی لکھی جاتی ہے، اور ممکن ہے کہ اللہ معاف فرما دے اور بالکل ہی مٹا دے. سچ تو یہ ہے ہلاکت والے ہی اللہ کے ہاں ہلاک ہوتے ہیں. بخاری کی روایت 64:91. کیا پتا چلا کہ اتنے فضل کرم کے بعد صرف وہی ہلاک ہوگا جس کا ارادہ ہی ہلاک ہونے کا. دیکھیں نا اکائیاں 1, 2, 3 ایک ایک ہے نا، اور دھائیاں کیا ہوتی ہیں 10, 20, 30. آپ نے فرمایا جس کی اکائیاں اس کی دھائیوں پہ غالب آ گئیں وہ تباہ ہو گیا. یعنی ایک ایک کر کے 10 گنا بندہ کر لیتا ہے لیکن نیکی اس کے بدلے میں ایک نہیں کرتا. تو اتنے پیارے رب اور اتنے رحم والے رب کی رحیمی کے باوجود کوئی آگ میں چلا جائے یہ صرف اس کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ نہیں بھیجنا چاہتا. یہاں چونکہ اعمال کی بات ہے اور ہم پڑھ ہی اپنے اعمال کی اصلاح کے لیے رہے ہیں، تو یاد رکھیے کہ اعمال کی 6 قسمیں ہوتی ہیں. 2 قسمیں تو ثواب کو واجب کر دیتی ہیں، ایک برابر کا، ایک 10 گنا اور ایک 700 گنا. واجب کر دینے والی 2 چیزیں ہیں، وہ کیا؟ جو شخص اسلام اور ایمان پر مرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، اس کے لیے جنت واجب ہے، اور جو کفر پر مرے اس کے لیے جہنم واجب ہے. اور جو نیکی کا ارادہ کرے گو کہ نہ ہو، یعنی گو کہ نہ ہوا، اسے ایک نیکی ملتی ہے، اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا تھا، اس نے سوچا تو صحیح، حرص تو کی. اور جو شخص برائی کا ارادہ کرے اس کے ذمہ گناہ نہیں لکھا جاتا، اور جو کر گزرے اسے ایک ہی گناہ ہوتا ہے اور وہ بڑھتا نہیں. اور جو نیکی کا کام کرے اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرے اسے 700 گنا ملتا ہے. آپ پوری حدیث جا کے ترمذی اور نسائی میں دیکھیے گا، بلکہ یہ سلسلہ تو صحیحہ میں بھی مل جائے گی آپ کو. اب آپ اور میں اپنے لیے سوچے، اللہ نے حجت تمام کر دی، اب آخر میں سورت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناطے سے پھر کہا جا رہا ہے قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، کہو میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، اور ابراہیم کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. پتہ چل گیا نا ہمیں بھی الحمدللہ دین کا بہت کچھ. اس لیے اب کیا کرنا ہے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کہو میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، یعنی جو بھی میں ریچولز ادا کرتا ہوں، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے، جس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں۔ یہ کیسے ہوگا؟ لا الہ الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، ولا مطلوب الا اللہ۔ ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ لا مقصود، آئی ڈونٹ نیڈ اینی ون مگر اللہ۔ لا مطلوب الا اللہ، آئی ڈونٹ وانٹ اینی ون دین اللہ۔ زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ کی ذات، اللہ کا دین اتنا پیارا ہو جائے کہ آپ کہنے پہ مجبور ہو جائیں کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ یہ ہے زندگی اور موت اللہ کے لیے، اور زندگی موت اللہ کے لیے ہو نہیں سکتی جب تک اپنی زندگی کو سنتوں کے رنگ میں نہ اپنائیں۔ جیسے پیچھے بات کی تھی نا، سونا بھی عبادت ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ سوئیں گے، شادی کرنا بچوں کی یہ بھی عبادت ہے اگر اللہ کے نبی کے طریقوں پہ کریں گے، اور اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جس کو کہنا چاہیے اختتامی کلمات، جب ہم کسی سے ملتے ہیں نا، پھر جاتے ہوئے بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، بہت اچھا لگا، بہت مزہ آیا، جزاک اللہ، آپ نے بڑی خدمت کی۔ مجھے دل ہو رہا ہے اس وقت سورۃ الانعام میں اللہ نے حجت تمام کر دی، تب سورۃ کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کلا غیر اللہ ابغی ربا، کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے۔ یعنی ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تمہیں کوئی اور خدا چاہیے اگر یہ پسند نہیں ہے، تو کوئی اور کتاب چاہیے اگر یہ پسند نہیں، کوئی اور شریعت چاہیے جو اگر یہ پسند نہیں۔ ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ دنیا میں یہ فیصلے نہیں ہوں گے، علم کی بنیاد پہ تو ہوئے ہوئے ہیں، اب ہم علم تو لیتے نہیں ہیں۔ تو اگر ہر بندہ اپنی بڑائی ثابت کرنا چاہتا ہے تو کوئی نہیں مانے گا، یہ اللہ کے یہاں جا کے پتہ چلے گا۔ جس کی جو بات قرآن اور سنت کے مطابق ہوگی اس کو قبول کیا جائے گا، باقی ڈسکارڈ کر دیا جائے گا۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے، تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اسی میں تمہاری آزمائش کرے۔ سوچیے، جلدی میں اس جملے کو اوور لک نہ کریں، جو کچھ آپ کو مجھے ملتا ہے آزمائش کے لیے ملتا ہے۔ آپ کو بچہ ملا، آزمائش، گھر ملا، آزمائش، گاڑی ملی، آزمائش، ہر نعمت امتحان کا پرچہ، اور آپ کا ہر بچہ امتحان کا پرچہ۔ سب سے مشکل پیپر اولاد کے پیپر ہیں، ایک بچہ بھی بگڑ گیا پکڑے ہوں گے وہاں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس کی فکر کریں۔ بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے اور بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں پوری سورت میں جو پڑھا اس پہ عمل کی توفیق دے۔ تلاوت سنتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون.
جزاك الله خير. سورة الأعراف سورة الأنعام کا جوڑا ہے، بس اس میں کہہ لیجئے کہ محبت کا رنگ تھا، اس میں انذار ہے. بہت پیاری صورت ہے، آئیے دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج حرج منہ لتنذر بہ وذکرا للمؤمنین. اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. الف لام میم صاد، یہ کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی، پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو. اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے، یہ آپ بھی ہائی لائٹ کریں، قرآن کیوں اترا؟ تاکہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈراؤ اور ایمان لانے والوں کو یاد دہانی ہو. یہ قرآن ریمائنڈر بھی ہے، وارننگ بھی ہے. آپ دیکھیے کہ ریمائنڈرز جب ہم اپنے فونز میں لگاتے ہیں اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کسی میٹنگ کا ٹائم ہم بھولے ہوئے تھے، وہ الارم بولتا ہے، ہمیں سمجھ آ جاتا ہے. ہم صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے ذرا سے ادھر ادھر ہونے لگتے ہیں، جو ہی قرآن پڑھتے ہیں ہمیں اپنی خرابیاں دکھتی ہیں. جیسے آپ میں سے بہت ساروں کو اس دفعہ لگ رہا ہوگا، اگر پہلی دفعہ پڑھا، کہ میں تو ساری ہی خراب ہوں. کتنوں کو لگتا ہے ویسے بائے دوے قرآن سن کے؟ کس کو لگتا ہے کہ ہر خرابی میرے اندر ہے؟ مجھے تو ابھی تک لگتا ہے الحمدللہ. کہتے کہ ایک استاد تھا، تو بچوں کی کاپیاں چیک کر رہا تھا. تو بچے ہمیشہ گڈ لینے کے شوق میں ہوتے ہیں نا، ہماری کاپی چیک ہو، یہ ہے وہ ہے. تو خیر کسی کی ایک غلطی نکلی، کسی کی دو نکلی. ایک بچے پہ جب پہنچا تو وہ بڑا ہی تھر تھرایا ہوا تھا، کانپ رہا تھا. ٹیچر کو دیکھ کر اس کے ہاتھ سے کاپی چھٹ گئی. کہنے لگا روتی ہوئی آواز میں، ٹیچر میں تو سارا ہی غلط ہوں، میں تو سارا ہی غلط ہوں. اس کے یہ جملے سن کر استاد کو پیار آیا ہوگا کہ غصہ؟ پیار آیا ہوگا. آپ اگر اللہ کو یہ کہہ دینا، اللہ میں ساری ہی غلط ہوں تو مجھے ٹھیک کر لے، انشاءاللہ اللہ مایوس نہیں کرتا. ابھی تو اس کی رحمت کتنی باتیں پڑھ کے آئے ہیں. کرنا کیا ہے؟ اصل دین کو اپنانا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا دین اجنبیت سے شروع ہوا تھا، ایک وقت آئے گا اجنبی ہوگا. جیسے سورۃ الانعام پڑھتے ہوئے بہت ساروں کو لگا ہوگا، بڑی نون اور فیملیئر چیزیں جب ہمیں اجنبی لگنے لگیں اور اجنبی چیزیں دوسری طرح دکھیں، تو مان لیجئے کہ علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. فرمایا لوگوں، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو. دعا کریں اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو، مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو. اگر سارے نصیحت مانتے ہوتے یا مان رہے ہوتے تو کیا دنیا ایسی ہوتی آج جیسی ہے؟ کتنی ہی بستیاں ہیں. اب اس کو سنتے وقت کسی بھی زلزلے یا طوفان کا منظر ذہن میں لائیے گا، جو کبھی بھی کسی جگہ دیکھا یا سنا ہو. کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا. کیونکہ رات کو ہی لوگ عموماً مستیاں کر رہے ہوتے ہیں نا، من پسند کام راتوں کو ہی ہوتے ہیں. یا دن دہاڑے ایسے وقت آیا جب وہ آرام کر رہے تھے، اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا. سوچئے، اب عذاب کی صورتیں ہوتی ہیں نا، تو زبان پہ کیا لفظ تھے؟ تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہ تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے. انا کنا ظالمین. جب بھی زندگی میں کوئی مصیبت آئے نا، تو یہی کہیں. دیکھیں کتنا پیارا کلمہ ہے، انشاءاللہ ہم سترویں پارے میں پڑھیں گے آیت کریمہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جو اس کا آخری حصہ ہے نا، انی کنت من الظالمین، یہاں وہی جمع کے سیغے میں عمل کی بات لکھیے. جب کوئی مصیبت آئے مجھ پہ، جان کی، مال کی، اولاد کی، رشتہ داروں کی، تو مجھے کسی دوسرے کو مجرم نہیں ٹھہرانا. اصل میں یہ، ایکچولی یہ، یاد رکھیں شیطان ہمیشہ دوسروں پہ مردے ڈلوائے گا، بلکہ اس وقت کیا کہے، انا کنا ظالمین، اللہ میں ظالم تھی، تو مجھے میرے اس جرم پہ معاف کر جو میں کر چکا ہوں یا کر چکی ہوں، اور آئندہ مجھے اس سے بچا لے۔ بس یہ ضرور ہو کر رہتا ہے کہ ہم ان لوگوں سے باز پرس کریں جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں کہ انہوں نے پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام دیا اور انہیں اس کا کیا جواب ملا۔ قیامت کے دن انبیاء کرام اس جواب دہی پہ بہت پریشان ہوں گے، اور یہی احساس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا خود خطبہ حجت الوداع کے موقع پہ۔ معروف لفظ ہیں، آپ کو یاد ہوں گے، لوگوں کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ جی آپ نے کر دیا، ادیتا بھی کیا ادا بھی کر دیا، بلغتا ودیتا۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا تھا اللہم اشہد اللہم اشہد۔ تو یاد رکھیے، کوئی کام ملا ہو تو کرنا پڑتا ہے۔ چھٹیوں کا کام بچوں کو ملے جب تک کرنا لیں چین نہیں آتا۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ امت مسلمہ کے ایک ایکٹیو فرد ہونے کے ناطے آپ کو مجھے جو کام شہادت حق کی گواہیوں کی صورت میں ملا ہوا ہے، ہم اس کے لیے خود کو فارغ کریں۔ ابھی تک تو ہم نے فوج ہی نہیں تیار کی، ہم نے دوسروں کو کیا بتانا ہے؟ ابھی تو ہم نے خود نہیں قرآن پڑھا تو دوسروں کو کہاں پڑھائیں گے؟ ابھی ہمارے اپنے عقائد کی اصلاح نہیں ہوئی، ابھی ہمارے اپنے نظریات درست نہیں ہیں۔ تو علم لینا اس راستے کا پہلا مرحلہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے۔ پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ سرگزشت ان کے سامنے ان کے آگے پیش کر دیں گے، آخر ہم کہیں غائب تو نہ تھے، اور وزن اس روز عین حق ہوگا، جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ دنیا میں بہت سارے ایسے کام اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں بتائے، چھوٹے چھوٹے کام ہیں، پر اگر ہم وہ کریں تو ہمارے قیامت کے دن اعمال نامے بہت بھاری ہوں گے۔ اس کی ایک پوری لسٹ ہے، مثلا جیسے آپ دیکھیے بخاری کی روایت ہے، کلیمتانی خفیفتانی علل لسانی و ثقیلتانی فی المیزانی و حبیبتانی الی الرحمانی۔ دو کلمے زبان پہ بڑے ہلکے، اعمال نامے میں بڑے بھاری، اللہ کو بڑے پیارے، اور وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دن میں کتنی دفعہ موقع ملتا ہے کہ ہم یہ جملے پڑھ لیں؟ آج نہیں قدر، کل قیامت کے دن جب یہ پڑھا ہوگا اس کے پلڑے بھاری ہوں گے۔ اس قسم کی نیکیوں کی لسٹ تیار ہے ایک لیکچر میں، اس کا نام ہے کس کے پلڑے بھاری۔ یہ ادھر آپ کو لنک بھی دیا گیا ہے، بعد میں آپ لوگ جا کر اس لنک سے سن بھی سکتے ہیں، سنیے گا ضرور، بہت خوبصورت لیکچر ہے، اور اس کو سن کر نیکیوں کا شوق بڑھتا ہے کہ اچھا میں اپنے اعمال نامے کو بھاری کروں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، قرآن اپنے قاری اور عامل کے پاس ایک نوجوان خوش شکل نورانی چہرے والے کی صورت میں آئے گا، یہ اسے دیکھ کر پوچھے گا تو کون ہے؟ اور یہ سب کہاں ہوگا؟ قبر میں۔ دل چاہتا ہے نا قبر میں کوئی ساتھ چلا جائے، ہماری نیکیاں قبر میں اچھے دوستوں کی صورت میں آئیں گی۔ یہ پوچھے گا تو کون ہے؟ یہ کہے گا میں قرآن ہوں، جو تجھے راتوں کی نیند نہیں سونے دیتا تھا اور دنوں میں پانی پینے سے روکتا تھا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ تو اس وقت آپ کا بھی در دو ڈھائی گھنٹے اگر پانی پیے بغیر گزرتا ہے، پیاس لگی ہوئی لیکن آپ اس لیے بھی نہیں اٹھتے کہ سب دیکھیں گے اور میرا پارا رہ جائے گا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بھی جزا دے گا۔ اور جن کے پلڑے ہلکے رہیں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے، کیونکہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے رہے تھے، ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں سامان زیست فراہم کیا، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ کتنے ریسورسز دی اللہ نے، اب انسان کی تخلیق کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، پیچھے سورۃ بقرہ میں تھا، یہاں دوبارہ وہ قصہ تفصیل سے آ رہا ہے۔ یاد رکھیے کہ وہاں آدم لفظ پہ غور تھا، یہاں ابلیس کا کردار بیان ہو رہا ہے۔ سارا پڑھیے اور سنیے، اور دعا کیجئے کہ اللہ ہماری نسلوں کو بھی شیطان کے ان ہتھ کنڈوں سے محفوظ رکھنا۔ کیسے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ۔ ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، اس حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں۔ ہائی لائٹ کیجئے گا، یہاں آپ کو ابلیسی رویے دکھیں گے۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں لاجک دلیل دے رہا ہے، کہتا ہے انا خیر منہ، اور دوسری بات خود پسند، ایگوسٹک، انا کا شکار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے. ابلیس کو کیا لگا کہ آگ زیادہ اچھی ہے مٹی سے، حالانکہ ریئل میں کیا حقیقت ہے؟ مٹی کی کیا خوبی ہے؟ نرم ہوتی ہے، حامل مشقت ہے، ذرا سے اس میں ہل چلائیں تو نرم ہو جاتی ہے، دوسروں کا بوجھ سہارتی ہے. اتنی بھاری بھاری بلڈنگز مٹی میں گئی ہوئی ہیں نا، آگ میں تو نہیں جاتی، یہ تو ساری جل جاتی. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے مٹی کے اندر اگانے کی صلاحیت ہے، پرورش کرتی ہے، اصلاح کرتی ہے. جبکہ آگ کی کیا خوبیاں ہیں؟ جلد بازی، جلا دیتی ہے، بے چینی پھیلاتی ہے، پھونک دیتی ہے. ابلیس اپنے گناہ پہ رڑا، اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ مٹی میں جو خوبیاں ہیں وہی آدم میں خوش خوبیاں ہوں گی. جبکہ آپ دیکھیں گے آگے کہ آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، لیکن انہوں نے معافی مانگ لی، توبہ کی، رجوع کیا. کیا پتہ چلا، انسان ہونے کے ناطے ہم سے بھی بہت سے گناہ ہوں گے، لیکن جب بھی گناہ ہو فوراً جا کے دعا کر لیں گے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اور فرشتوں کا جو تذکرہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم 2996، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے، ابلیس آگ کے شعلے سے، اور انسان اس چیز سے جو تمہارے سامنے بیان کر دی گئی، یعنی مٹی سے. اب یہاں سے آگے ابلیس کا ایک طریقہ واردات ہے، تھوڑا سا سمجھیے گا. پہلا جملہ یاد رکھے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے. کرتا کیا ہے؟ نمبر ایک وسوسے ڈالتا ہے، وسپرس، یہ کون ہے، کیا ہے، نیت کیا ہے، فلاں کیسا کر رہا ہے، وسوسے ایسے ہی آ جاتے الٹے سیدھے خیال، بھلوا دیتا ہے، وعدے اور آرزوئیں دلاتا ہے، ڈراوے دیتا ہے، گناہوں کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، اللہ کے دین سے روکتا ہے، نافرمانی کا حکم دیتا ہے، قدم بقدم آگے بڑھاتا ہے. اگر آپ نمبرنگ کر لیں تو آپ دیکھیے گا 20 سے زیادہ اس کے کام دکھیں گے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ گناہ کی طرف قریب لے جاتا ہے، غیر محرم کو چھونے کو مائل کرواتا ہے، شراب اور جوئے میں ڈالتا ہے، مومنوں کے بیچ میں پھوٹ ڈلواتا ہے، لغزش کرواتا ہے، شبہات پیدا کرتا ہے. پھر انسان شیطانوں سے مدد لیتے ہیں، جادو کا ٹونا سیکھتے ہیں، کاہنوں کو تعلیم دیتا ہے، پھر اپنی آوازوں سے بہکاتا ہے، آگے سورت بنی اسرائیل میں ہم پڑھیں گے، مال اور اولاد میں شرکت کرواتا ہے، اللہ کے ذکر سے اعراض اور شرک کرواتا ہے. کریں کیا؟ اللہ کی بنا مانگے. شیطان کو دوست نہیں بنانا، اللہ کو دوست بنانا ہے. شیطان کی اطاعت نہیں کرنی، اللہ کی اطاعت کرنی ہے. اور آپ دیکھیں جتنا شیطان کی بات مانیں گے دل بیمار ہوگا، گناہ بڑھیں گے اور انسان گمراہ سے گمراہ ہوتا جائے گا. شیطان کا ایک بہت بڑا وار کیا ہے کہ مومنوں کے دل میں غم ڈال دیتا ہے، ہوپ لیسنس، ڈپریشن، عداوت پیدا کرتا ہے. دو اچھے مسلمانوں اور مومنوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے وسوسے ڈال دے گا. پھر اللہ کے ذکر اور نماز سے بھی روکتا ہے. اب یہ ساری باتیں سنتے ہوئے سنیے گا کہ اللہ تعالیٰ شیطان کو کیا کہتے ہیں. آیت 13، قال فاحبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین. فرمایا، اچھا تو یہاں سے نیچے اتر، تجھے حق نہیں ہے کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے، نکل جا، کہ در حقیقت ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں. بولا، مجھے اس دن تک مہلت دے جب کہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یہاں سے ذرا شیطان کا عقیدہ بھی دیکھیے، اس کو پتہ ہے کہ اللہ ہی زندگی دیتا ہے، اور شیطان کس سے دعا کر رہا ہے؟ اللہ سے. سب کچھ ٹھیک ہے اس کا، لیکن نافرمانی کی وجہ سے آگ میں جا رہا ہے. اسی طرح آج اچھے اچھے عقیدوں والے لوگ غلط عملوں کی وجہ سے جہنم میں جا سکتے ہیں. فرمایا، تجھے مہلت ہے. اسے کیا پتہ چلا کہ اللہ شیطان کی بھی سن لیتا ہے. بولا، اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا، میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر، اللہ اکبر، دشمنیوں کے وار ہیں، میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات میں لگا رکھوں گا، آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ان کو گھیروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا. ہائی لائٹ کریں ایک چیز جس کی وجہ سے شیطان آپ کے اوپر حملہ نہیں کرے گا، کرے گا بھی تو کامیاب نہیں ہوگا، اور وہ ہے آپ کا شکر گزار ہونا. بی تھینکفل، آپٹمسٹک، اچھی سوچ رکھیں. شیطان ہمیں نیگیٹو سوچ میں ڈال کر اپنے قابو میں کر لیتا. امام ابن جریر کہتے ہیں کہ مطلب کیا ہے شیطان کی ان ساری دھمکیوں کا؟ کہ تمام خیر کے کاموں سے روکے گا اور شر کے کام سمجھائے گا، اوپر کی سمت کی بات نہیں کی، ادھر ادھر سے یعنی ہر ممکن کوشش کرے گا انسان کو بہکانے کی، اوپر کیوں نہیں؟ اوپر سے اللہ کی رحمت آتی ہے، وہاں شیطان کی روک نہیں ہے، اور اکثر کو تو شاکر نہیں پائے گا۔ فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا ہو کر، یقین رکھ ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب سے دوزخ کو بھر دوں گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اب ابلیس سے ہٹ کر آدم کی طرف ٹاپک چلتا ہے، اور وہ کیا؟ اور اے آدم، تو اور تیری بیوی دونوں جنت میں رہو، جہاں جس چیز کا تم کو جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ آدم اور حوا کو اب اس جنت میں بھجوا دیا۔ پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرم گاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں ان کے سامنے کھول دے۔ اس نے ان سے کہا، تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں۔ دیکھیے اللہ کے خلاف کر رہے آدم کو، کیا کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی نصیب نہ ہو جائے۔ اور اس نے قسم کھا کر ان سے کہا، میں تمہارا سچا خیر خواہوں۔ نوٹ کریں، قسمیں کھانا بھی ناپسندیدہ، اور خیر خواہ کا لفظ آج بڑا ہی بدنام ہو گیا۔ لوگ خام خائد لوگوں کی باتوں کو سن کر کہتے ہیں، دیکھیں ہم نے بڑے خیر خواہ ہیں، ووٹ لینے کے لیے کرتے ہیں، بعد میں کچھ بھی نہیں کرتے۔ اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شیطان سنسیئر بن کے، ویل وشر بن کے، خیر خواہ بن کے ہماری طرف آتا ہے۔ اور اسی طرح دھوکہ دے کر ان دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے ڈھب پر لے آیا۔ آخر کار جب انہوں نے درخت کا مزہ چکھا تو ان کے ستر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے، اور اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے۔ یہ ان کو کس نے کہا تھا؟ دیکھیے ابھی انسان پیدا ہو رہا ہے، کوئی ٹیچر نہیں تھا آدم اور حوا کا جو حیا پہ درس دیتا، کپڑے پہننے کا حکم دیتا۔ یہ ہے فطرت، بائے برت انسان با حیا ہے۔ آپ نیو بورن بیبی کا پیمپر چینج کریں، ٹانگ کھینچے گا۔ یہ تو بعد میں پھر انسان کی حیا ختم ہو جاتی ہے نا۔ تو کیا کہا؟ حالانکہ دونوں ہی تھے، لیکن اندر سے آواز اٹھی اور اپنے جسم کو چھپانے لگے۔ کیا پتہ چلا کہ اگر ایک گناہ ہو تو دوسرا نہیں کرنا چاہیے۔ تب ان کے رب نے انہیں پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہ تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ شیطان کو اس سے بڑا ہی حسد ہوا۔ نوٹ کریں، پہلا گناہ جو اس دھرتی پہ ہوا، حسد۔ حسد اتنا برا ہے، نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ ان کی نعمتوں کو دیکھ کر لعین جل گیا اور ٹھان لی کہ جس طرح سے ہو انہیں بہکا کر اللہ کے خلاف کرا دوں۔ چنانچہ جھوٹ افترا باندھ کر ان سے اللہ کی قسم کھا کر کہنے لگا کہ دیکھو یہ درخت وہ ہے جس کے کھانے سے تم فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ کی زندگی اس جنت میں پاؤ گے۔ دلیلیں دے رہا ہے۔ آج بھی لوگ گناہ کر کے جب آگے سے دلیل دیتے ہیں نا تو وہ شیطان کی زبان بول رہے ہوتے ہیں۔ اس قسم کی وجہ سے اس کے بہکاوے میں آدم علیہ السلام آ گئے۔ سچ ہے مومن اس وقت دھوکہ کھا جاتا ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ ابلیس جو ہے یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے نا، حسد دلواتا ہے۔ ایک انسان کبھی بھی کسی کی کوئی نعمت دیکھے، ہم سب دن رات دیکھتے ہیں، کیا کریں؟ حدیث میں آتا ہے کل ذی نعمت محسود، ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں میری چیز دے کر کوئی جل گیا، کڑ گیا، تو کریں گے؟ پہلی بات ہے نعمتوں کا ایکسپوجر ہی نہ کریں، دکھاوا نہ کریں، پھر ماشاء اللہ کہیں، سبحان اللہ کہیں۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے گا کہ مومن دھوکہ کھاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بچا دیتا ہے۔ اب جب دونوں سے، جسم سے، جب شیطان کے وار میں آ گئے تو جسم سے شاخی لباس اتر گیا، پتوں سے چھپایا، اللہ نے جب سوال کیا تو دونوں بول اٹھے۔ پہلی دعا جو انسانیت کو سکھائی جا رہی ہے وہ توبہ کی دعا ہے۔ اب یہاں سے ذرا سا دعائیں مانگنے کا طریقہ بھی سمجھیے گا۔ آدم پہلے انسان ہے نا، اور پہلے نبی بھی ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا ظلمنا، اے ہمارے رب۔ یہ کیوں نہیں کہا رب محمد، رب جبرائیل، رب کعبہ؟ کیونکہ آپ کا اپنا تعلق رب سے پیارا ہے۔ کیا کہا؟ اے رب، ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ فرمایا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، تمہارے لیے ایک خاص مدت تک زمین ہی میں جائے قرار اور سامان زیست ہے۔ پتہ چلا کہ آدم پیدا ہی زمین کے لیے کیے گئے تھے، اور فرمایا وہیں تم کو جینا اور وہیں مرنا ہے اور اسی میں سے تم کو آخر کار نکالا جائے گا. ہائی لائٹ کریں، قبریں پھٹیں گی اور اس میں سے لوگ نکلیں گے. اب دیکھیں آدم اور ابلیس کا قصہ، حلال لقمہ چھڑا کر حرام لقمہ ڈلوایا. شیطان کا اٹ موسٹ گول کیا ہے کہ انسان حرام کھائے، اور حرام کیا ہے جس کو کھانے سے اللہ نے منع کیا. وہ درخت تھا، وہ پودا تھا، وہ گندم کا تھا، مجھے آپ کو کیا لگے، بس شجر ممنوع تھا. جو ہی وہ لقمہ پیٹ میں گیا اللہ کی رحمت ہٹ گئی. آج بھی جب پیٹ میں حلال نہیں جاتا نا تو یہی اثر ہوتا ہے. تو اب اگلی آیتوں میں لباس کے کچھ احکامات، کانوں سے ٹکرا لے، تین مقامات پہ پورے قرآن میں ذکر ہوگا لباس کا، حجاب کا، پردے کا، اس میں سے پہلا مقام. اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو، اور بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں. اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرم گاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھول دے. وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، اور ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے. یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا. ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیا کرتا. کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں؟ یہاں سے لباس اور حجاب کو تھوڑا سا سمجھیے. دیکھیے ہر ایک ظاہر سے نظر آتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے جسم کے اوپر ایک مستقل لباس پہنا دیا ہے. کسی کے اوپر کھال ہے، کسی پہ بال ہے، کسی کی سکن کے اوپر کچھ نشان ہے. انسان کو یہ خوبی دی کہ ایک لباس تو اللہ نے پہنایا سکن کا، اور کتنا پیارا سکن کلر، جو رنگ پہن لو سج جائے. اگر ہم اورنج کلر کے ہوتے، پیرٹ گرین کے ہوتے، کتنے برے لگتے ہم. سکن بنا دیا. اب کہا اس کے اوپر تم ایک ایسا کپڑا پہن لو کہ جس سے تمہارا فگر نہ دکھے. اگر آپ اسی کے اوپر ایک اور کھال چڑھا لیں تو اس کا کیا فائدہ؟ لباس کے دو مقاصد ہیں، کل بات کروں گی اس پہ پارے کے آغاز میں جہاں ہم اس کا ریکیپ کریں گے، تو انشاءاللہ آپ اس موضوع کو سمجھیں گے. دو مقاصد، خوبصورتی اور جسم کو چھپانا، نہ ٹائٹ ہو اور نہ سی تھرو ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے لباس کی فکر لگا دے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میرے رب نے تو راستی اور انصاف کا حکم دیا ہے، اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اسی کو پکارے اپنے پکارو اور اسی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھ کر، جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے. ایک گروہ کو تو اس نے سیدھا راستہ دکھا دیا، دعا کریں ہم اس گروہ میں ہوں، مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چسپاں ہو کر رہ گئی کیونکہ انہوں نے اللہ کی بجائے شیاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں. اے بنی آدم، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو. نوٹ کریں، ہمارے دین میں میلا کچیلا رہنا، گندا مندا رہنا، سمیلی رہنا، اس کا کوئی تصور بھی نہیں ہے. کہا عبادت سے پہلے صاف ستھرے کپڑے پہنو. مکہ والے تو گندے ہو جاتے، ننگے ہو جاتے تھے. کہا نہیں، لباس پہن کر عبادت کے لیے آؤ. آپ دیکھیے کہ جب آپ لباس کو میلا کچیلا اور گندا رکھتے ہیں نا، آپ کے اندر سختی آتی ہے. نرم صاف ستھرے کمفرٹیبل کپڑے پہننے سے مزاج میں نرمی آتی ہے. اسی کی طرف اشارہ ہے کہ عبادت کرتے وقت اگر تمہارے اپنے کپڑوں سے پسینے کی بو آ رہی ہے تو تم فرشتوں کو بھی تکلیف دو گے. اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کس نے اللہ کی زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا؟ کوشچن مارک ہے، سوچیے. یہ ڈانٹ ہے ہر اس دیندار کو جو لوگوں کو کہتا ہے سب چھوڑ دو اور بس تم جوگی بن جاؤ. ہمارے دین میں ایسے تقوی کی کوئی گنجائش نہیں. لوگوں کو دکھانے کے لیے صرف آپ سب چھوڑ دیں اور اندر گھر میں چاہے ہزاروں بھری ہوں چیزیں، یاد رکھیے یہ دکھاوے کا تقویٰ ہوتا ہے. مسجد میں جانے کے لیے ایک سفید جوڑا، سوتی کھردرا سا، اور شادیوں کے لیے لاکھوں کے جوڑے جہاں جا کر دوسروں کو بھی دکھاتے ہیں۔ اللہ اس تفاوت کو نہیں پسند کرتا۔ اللہ ہمارے کال اور فیل کا تضاد ختم کر دے۔ فرمائے کس نے اللہ کی بخشی بھی پاک چیزیں ممنوع کر دیں؟ وہی انداز ہے کہ دین میں کوئی رہبانیت نہیں، کھاؤ پیو پہنو اوڑھو، لیکن کام اچھے کرو۔ گڑبڑ کب ہوتی ہے؟ جب کام اچھے نہیں کرتے۔ کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی مان لانے والوں کے لیے ہیں، اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہیں کے لیے ہوں گی۔ اسی طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں۔ تو مومن اللہ کی رحمت کا مستحق ہے۔ مومن کی دنیا بھی خوبصورت ہوتی ہے، مہذب ہوتا ہے، اور آخرت بھی اچھی ہوگی انشاءاللہ۔ کسی نے کہا کہ کوئی ضبط دے نہ جلال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے۔ آمین تو کہہ دے، دعا ہے۔ میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میری سانس میں تیرا ذکر ہو، تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے۔ اگر آپ کی آج یہ دعا قبول ہو گئی نا، تو نئی زندگی مل گئی آپ کو۔ ہم نے تو ڈر ڈر کے زندگیاں بسر کیں لوگوں سے۔ پھر آگے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں، بے شرمی کے کام خواہ کھلے ہوں یا چھپے، اور گناہ اور حق کے خلاف زیادتی، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سنت نازل نہیں کی، اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ وہ حقیقت میں اسی نے فرمائی ہے۔ ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے، پھر جب کسی قوم کی مدت آن پوری ہوتی ہے تو وہ ایک گھڑی بھر کی تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی، یعنی ہر ایک اپنے وقت پہ اس دنیا سے پھر چلا جائے گا۔ اور یہ بات اللہ نے آغاز تخلیق ہی میں صاف فرما دی تھی کہ اے بنی آدم یاد رکھو، اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں، تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کرے گا، اس کے لیے کوئی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں سرکشی برتیں گے، دعا کریں اللہ ہمیں ان میں نہ کرے، وہی اہل دوزخ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ظاہر ہے کہ اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے۔ ایسے لوگ اپنے نوشتہ تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے گی جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے۔ امیجن کریں، موت کے وقت کی طرف اشارہ ہے۔ اس وقت وہ ان سے پوچھیں گے، بتاؤ اب کہاں ہے تمہارے وہ معبود جن کو تم اللہ کی بجائے پکارتے تھے؟ وہ کہیں گے، ہم سب ہم سے گم ہو گئے۔ اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم واقعی منکر حق تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جاؤ تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ ہوئے جن و انس جا چکے۔ ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پیش رو گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا۔ جہنم کا ایک بہت بڑا عذاب جھگڑے، وہاں سب ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں گے، اور حقیقت ہے دنیا بھی جہنم بن جاتی ہے جس گھر میں جھگڑے ہوں۔ حتیٰ کہ جب یہ سب وہاں جمع ہوں گے تو ہر بات والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا، اے رب یہ لوگ تھے وہ جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا۔ یہاں رکیے، سوچئے، آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے نہ چلے، ورنہ قیامت کے دن یہ ہوگا، وہاں غصہ آ رہا ہوگا۔ بس انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے، جواب میں ارشاد ہوگا، ہر ایک کے لیے دوہرا ہی عذاب ہے مگر تم جانتے نہیں ہو۔ اور پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا، اگر ہم قابل الزام تھے تو تم ہی کو ہم پر کون سی فضیلت حاصل تھی؟ اب اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ یعنی وہاں سب ایک دوسرے پہ الزام ڈال رہے ہیں۔ یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے۔ کب؟ نمبر ایک، ان کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، پھر رزق کے دروازے بند، اور تیسرا، جب ان کی روح آسمان پہ جانا چاہے بھیجی جائے گی تو اوپر سے دروازہ نہیں کھلے گا۔ اور ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا، ناممکن ہے نا۔ تو ایسے تکذیب کرنے والے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ مجرموں کو ہمارے ہاں ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے، ان کے لیے تو جہنم کا بچھونا ہوگا، سوچیں میٹرس آگ کا اور جہنم ہی کا اوڑھنا ہے، کمبل بھی آگ کا۔ یہ ہے وہ جزا جو ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں، بخلاف اس کے جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا، اللہ میں ماننے والا بنا دے اور اچھے کام کیے۔ اس باب میں ہم ہر ایک کو اس کی استطاعت ہی کے مطابق ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ پہلے جنت ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ قدورت ہوگی، یہ کیا ہوتی ہے، ساتھ رہتے ہوئے ایک دوسرے کے بارے میں دل میں آ ہی جاتا ہے، اللہ اس کو نکال دیں گے۔ ورنہ سوچئے ساس بہو ایک ہی جنت میں پہنچ گئیں، دونوں کا جینا حرام، تو وہاں اللہ دل صاف کر دے گا۔ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں راستہ دکھایا، ہم خود راہ نہ پا سکتے تھے اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا۔ ہائی لائٹ کریں جنتیوں کا پہلا جملہ، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، شکر سے بھرا ہوا جملہ بولیں گے جنت میں جا کر، تو دنیا میں بھی شکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی ہمارے لیے حق لے کر آئے تھے۔ اس وقت ندا آئے گی، یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے تھے۔ ہائی لائٹ کریں، اس پہ ایک شعر یاد آ رہا ہے آپ کو، جنت کس پہ ملے گی؟ دعاؤں پہ نہیں، خواہشوں پہ نہیں، بلکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں کو پکار کر کہیں گے، ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے، کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے کیے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہاں، تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ اللہ کی لعنت ان ظالموں پر۔ کن ظالموں پر؟ جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے اور اسے ٹیڑھا کرتے تھے اور آخرت کے منکر تھے۔ کیسے لوگ اللہ کے رستوں سے روکتے ہیں؟ نیگیٹو کمنٹس دے کر، بے تکی باتیں پھیلا کر۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا کوئی جملہ جو چاہے غیر شعوری پن میں بولیں وہ لوگوں کو اس دین سے نہ روک لے۔ اور حقیقت ہے کہ اللہ نے اپنے راستے کو بڑا سیکیور رکھا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ انہیں پتھروں پہ چل کے آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ جس کا دل جمے گا نا وہی جنت تک پہنچے گا انشاءاللہ۔ ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اوٹ حائل ہوگی جس کی بلندیوں پر کچھ اور لوگ ہوں گے، یہ ہر ایک کو اس کے قیافے سے پہچانیں گے اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر، یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے مگر اس کے امیدوار ہوں گے۔ یہ ہے ارافل، ہے پوسٹ پونڈ رزلٹ، ویٹنگ لسٹ ہے۔ کتنی جان سوکھتی ہے اگر آپ کا نام رزلٹ میں نہ آئے۔ اب جو امتحان دے رہے ہیں 3 ماہ تک غم خون سوکھے گا، پھر کہیں رزلٹ آئے گا، اگر یہ اصلی امتحان ہے تو وہاں ان کے رزلٹ روکے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کچھ نیکیاں کچھ گناہ، نیکیاں جنت میں بلا رہی ہیں لیکن گناہ جنت سے روک رہے ہیں۔ ذرا سا سوچیں، صرف ایک نمبر سے اب فرسٹ کی بجائے سیکنڈ آ جائیں، کتنا دکھ ہوگا۔ آج وقت ہے نیکی کرنے کا، کل تھوڑی سی کمی بیشی سے رزلٹ بدل جائیں گے۔ اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو کہیں گے اے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں نہ کیجیے۔ پھر یہ عراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے۔ بڑی بڑی شخصیات دوزخ میں، اللہ اکبر، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں مانا ہوگا۔ کیا کہیں گے؟ دیکھ لیا تم نے، آج نہ تو تمہارے گروہ تمہارے کسی کام آئے اور نہ ساز و سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے، اور کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کر کہتے تھے ان کو تو اللہ اپنی رحمت سے کچھ بھی نہ دے گا۔ یعنی یہ مولوی ہیں، یہ بلال حبشی اور یہ مصعب بن عمیر، ان کو کیا ملنا ہے؟ ان کو کیا پتا کہ وہ وہاں جنتوں میں پہنچ چکے؟ آج انہی سے کہا گیا داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہارے لیے نہ خوف ہے اور نہ رنج ہے۔ اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر بھی ڈال دو۔ بڑے درد کے ساتھ یہ جملے سنیں، ایک لفظ بھی نہ بولو نا، صرف ترجمہ آپ کے میرے دل کے اوپر اثر ڈالتا ہے۔ ساری زندگی حرام حلال کا فرق کر کے جیے، اب پہنچ گئے دوزخ میں، اپنا پیارا کوئی جنت میں، اب مکالمہ سنیے۔ اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے، کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو، یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا اسی میں سے کچھ پھینک دو۔ وہ جواب دیں گے، اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان منکرین حق پر حرام کر دی ہیں۔ یہ رشتے نہیں توڑ رہے، قطر احمی تو نہیں کر رہے، دنیا میں تو ذرا سا کسی کے گناہ پہ پیچھے آپ ہو جائیں لوگ کہتے ہیں رشتے توڑ رہے ہیں، اور وہاں جا کے اگر اس سے بھی بڑا انجام دیکھنا پڑا تو کیا ہوگا؟ یہ کون لوگ تھے، کن کو اللہ نے آگ میں ڈالا؟ فرمایا، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا تھا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ اس بھلانے کو محسوس کریں، کبھی چکن اون میں رکھی ہو اور بھول جائیں اور وہ جل کے راکھ ہو جائے، اللہ ہمیں جہنم میں نہ ڈالے۔ وجہ کیا تھی، ان کا قصور کیا تھا؟ اگلی آیت میں دیکھیے گا، ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنا دیا، جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہے؟ آپ دیکھیے، کتاب کتاب اور کتاب، اس سے دوری انہیں جہنم میں پہنچا دیا۔ جس روز وہ انجام سامنے آ گیا، وہی لوگ جنہوں نے اسے نظر انداز کر دیا تھا کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، پھر کیا اب ہمیں کچھ سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کریں گے، یا پھر ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کی بجائے اب دوسرے طریقے پر کام کر کے دکھائیں؟ اب کیا فائدہ، اب تو وقت گزر گیا۔ کبھی کوئی بچہ امتحان ہونے کے بعد ٹیچر سے کہیں ذرا میرا پیپر واپس کرنا، میں کچھ اور لکھ دوں، تو کوئی دیتا ہے؟ نہیں دے گا۔ انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، اور سارے جھوٹ جو انہوں نے تصنیف کر رکھے تھے آج ان سے گم ہو گئے۔ آج دنیا میں دعا کریں کہ اللہ ہمیں بدل دے۔ کسی نے کہا، تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ تقدیر بھی بدل جاتی ہے دعا سے، لیکن بات کیا ہے کہ خود کو بدلنے کی کوشش کرنی ہے۔ جنت کا حصول کیا مانگتا ہے؟ اللہ سے محبت، دل میں اللہ کی محبت کا ہونا لازم ہے۔ سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی، کیونکہ کچھ سجدے بھی انسان کو کافر بنا دیتے ہیں جب جھکے رب کے آگے اور دل کہیں اور جھکے۔ فرمایا، در حقیقت تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا، جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلاتا ہے، جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے، سب اس کے فرمان اور تابع ہیں۔ خبردار رہو، اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر ہے، بڑا ببرکت ہے اللہ سارے جہانوں کا مالک اور پروردگار۔ اللہ ہمیں اپنی قدر دلوا دے۔ اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی، اور اللہ ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ۔ اس کو ہائی لائٹ کریں، امید اور خوف کے بیچ کی چیز کا نام ایمان ہے۔ یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں سے قریب ہے، وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے، پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں تو انہیں کسی مردہ سرزمین کی طرف حرکت دیتا ہے، اور وہاں می برسا کر اسی مری ہوئی زمین سے طرح طرح کے پھل نکال لاتا ہے۔ دیکھو، اس طرح وہ مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں، شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق لو۔ مرنے کے بعد کا جینا، زمین سے فصلوں کا اگنا، دونوں برابر ہیں۔ جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اس طرح ہم اپنی نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں، 2 قسم کی زمینوں کا ذکر ہے نا، اسی طرح انسانوں کے دل زمین کی طرح ہوتے ہیں۔ اللہ جن قوموں کے پاس انبیاء کرام کو بھیجتا تھا نا، تو 2 قسم کے لوگ تھے، یا ایسے جیسے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ اس قرآن کے بعد آپ سب میں سے تو عمل کے پھول نکلیں گے، لیکن سارے ایسے نہیں ہوتے۔ کچھ قرآن پڑھ کے بھی نہیں بدلیں گے بلکہ اور دور ہو جائیں گے، کہیں گے یہ تو پتہ نہیں کیا کتاب ہے۔ اب آگے یہاں سے تقریباً سورت کے خاتمے تک انبیاء کرام کی قوموں کے قصے ہیں، پہلی دفعہ یہاں ترتیب سے آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ آگے جہاں آئیں گے ہم ان کے اوپر ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ کیا ترتیب سے؟ سب سے پہلے حضرت نوح کی قوم۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے کہا اے برادران قوم، پیار کا انداز دیکھیے، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا، ہم کو تو یہ نظر آتا ہے تم صریح گمراہی میں مبتلا ہو۔ دیکھیے، آج سے اتنے سو سال پہلے بھی یہی جواب تھا کہ دینداروں کو گمراہ سمجھنا۔ نوح علیہ السلام نے کہا ہے برادران قوم، میں کسی گمراہی میں نہیں پڑا ہوا، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے، نبی کو کیا معلوم تھا؟ یہ معلوم تھا کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا دنیا میں بھی تباہ و برباد ہو جائے گا اور آخرت میں بھی۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ تمہیں خبردار کرے اور تم غلط روی سے بچ جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے؟ مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ تو کیا پتہ چلا اگر آج بھی حضرت نوح آ جائے نا تو جنہوں نے نہیں ماننا وہ نہیں مانیں گے۔ آخر کر ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ اور عاد کی طرف، دوسری قوم، عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا ہے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، پھر کیا تم غلط روی سے پرہیز نہ کرو گے؟ یہاں بس یہ سمجھ لیں ہر نبی کا پیغام ایک ہی تھا، کیونکہ نبوت کی گاڑی آپ ایک ٹرین سے سمجھیں، پہلی بوگی نوح کی تو آخری بوگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، سب ایک ہی پٹری پہ چلے، کسی کے پیغام میں کوئی تفاوت یا کوئی فرق نہیں تھا، ڈر اللہ کا اور تقویٰ۔ ان کی قوم کے سرداروں نے جو ان کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے جواب میں کہا، ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں۔ یہ بھی نوٹ کر لیں، دین داروں کو لوگ عموماً بے عقل سمجھتے ہیں اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اس نے کہا ہے برادران قوم، میں بے عقلی میں مبتلا نہیں ہوں۔ یا آپ نوٹ کریں، نبی بحث نہیں کر رہے اور نہ آگے سے منہ توڑ کے جواب دے رہے ہیں، بس اپنی صفائی پیش کر رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے، بھول نہ جاؤ کہ تمہارے رب نے نوح کی قوم کے بعد تم کو اس کا جانشین بنایا، پھر تمہیں خوب صحت مند کیا، بس اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ انہوں نے جواب دیا، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں؟ نوٹ کریں ان کی حیرت کس بات پہ، کہ ایک اللہ کی کیوں کریں، ہمیں تو بہت ساروں کی کرنی ہے۔ اور دوسرا اعتراض، اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، اچھا تو لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو سچا ہے۔ انہوں نے کہا، تمہارے رب کی پھٹکار تم پر پڑ گئی اور اس کا غضب ٹوٹ گیا، تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لی ہیں، جن کے لیے اللہ نے کوئی سنت نازل نہیں کی، اچھا تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ آخر کر ہم نے اپنی مہربانی سے ہود اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیتوں کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے۔ دو قومیں صفحہ ہستی سے مٹ گئیں چند منٹس میں ہم نے پڑھ لیا۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اللہ ہمیں اپنی پکڑ سے بچائے۔ تیسری قوم کا ذکر ہے، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، انہوں نے کہا ہے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی کھلی کھلی دلیل آ گئی، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے، بس اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اس سے کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔ یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور تم کو زمین میں یہ منزلت بخشی کہ تم اس کے ہموار میدانوں میں عالی شان محل بناتے اور اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو، بس اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ اب بات تو سب کو کہی لیکن بری لگتی ہے بات سرداروں کو، ان لیڈز، انفیشل لوگوں کو۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو برا لگ رہا ہوتا ہے وہ پیغام، کیونکہ وہ ان کی دنیا کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ لگتا ہے۔ اسی لیے فرمایا اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے، ہے نہیں تھے بڑے بس بنتے تھے خود ہی، کمزور طبقے کے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے تھے کہا کیا تم واقعی یہ جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجے گئے ہیں ہم اسے مانتے ہیں۔ ان برائی کے دعوے کرنے والوں نے کہا جس چیز کو تم نے مانا ہم اس کے منکر ہیں۔ دیکھیے کتنی ٹھٹھائی سے جواب دیتے تھے نبیوں کو لوگ، تبھی تو پھر اللہ کی پکڑ ہوئی۔ پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور پورے تمرد کے ساتھ اپنے رب، یعنی پورے کلیئرلی جوش کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کر گزرے اور صالح سے کہہ دیا کہ لے آؤ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو واقعی پیغمبروں میں سے۔ آخر کار ایک دہلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ اور اب ذرا سا نبی کے درد کو محسوس کیجیے، بڑے دل پہ پڑنے والے جملے ہیں، کیونکہ نبی کو اپنی قوم سے وہی پیار ہوتا ہے جو باپ کو اپنے بچوں سے۔ کیا؟ اور صالح یہ کہتے ہوئے ان کی بستیوں سے نکل گئے کہ میری قوم میں نے اپنے رب کا پیغام تجھے پہنچا دیا اور میں نے تیری بڑی خیر خواہی کی، مگر میں کیا کروں تجھے اپنے خیر خواہ پسند ہی نہیں۔ کبھی آپ نے اپنے بچوں کو یہ جملہ بولا ہو نا، تو اس وقت جو دل کا درد تھا اس کو محسوس کریں۔ اور لوط علیہ السلام کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا، چوتھے نبی۔ پھر یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو، حقیقت یہ کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ، خواہش پرست قوم، حد سے بڑھنے والی۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے، بڑے پاک باز بنتے ہیں یہ۔ آخر کار ہم نے لوط اور ان کے گھر والوں کو سوائے ان کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی بچا کر نکال دیا۔ یہ بیوی کیوں نہیں بچی؟ کیونکہ جس کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ دے اس کا نسب اس کو نہیں بچائے گا۔ ہم سید ہی کیوں نہ ہو، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عمل نہیں ہے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ عمل کرنا ہے، پورے پارے میں بار بار عمل کی بات ہے۔ بچا کر نکال دیا اور اس قوم پر برسائی ایک بارش، پھر دیکھو کہ ان مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ اور اب چوتھی قوم جس پہ پارا آدھا ہوگا، آدھی بات ان کے اگلے پارے میں، وہ ہے قوم مدین۔ اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے کہا برادران قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی صاف رہنمائی آ گئی، بس وزن اور پیمانے پورے کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں گھاٹے میں نہ دو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم واقعی مومن ہو۔ اور زندگی کے ہر راستے پر احزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو خوف زدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو اللہ کے راستے سے روکنے لگو اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے در پہ ہو جاؤ۔ یاد کرو وہ زمانہ جب کہ تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تمہیں بہت کر دیا۔ سوچیے کیا سوچ ہے، ماضی کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اور آنکھیں کھول کر دیکھو کہ دنیا میں مفسدوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے اور دوسرا ایمان نہیں لاتا، تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کرتے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا۔ انبیاء کرام پہ انشاءاللہ بہت بات آگے ہوگی، 9 سے زائد دفعہ ہر نبی کا نام اور ذکر قرآن میں موجود ہے۔ ابھی تو صرف یہی کہیں گے کہ اللہ جو کچھ بھی آج کے اس بارے میں پڑھا ہماری اصلاح فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی خیری خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔